الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل تعالوا اتل ما حرم ربكم عليكم الا تشركوا به شيئا وبالوالدين احسانا ولا تقتلوا اولادكم من املاق نحن نرزقكم واياهم ولا تقربوا الفواحش ما ظهر منها وما بطن ولا تقتلوا النفس التي حرم الله الا بالحق ذلكم وصاكم به لعلكم تعقلون صدق الله العظيم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى ال سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى ال سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى ال سيدنا محمد وبارك وسلم ان سے کہو کیا ہو میں تمہیں پڑھ کر سناؤں کہ تمہارے پروردگار نے در حقیقت تم پر کون سی باتیں حرام کی ہیں وہ یہ ہیں کہ اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ اور ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک کرو اور غربت کی وجہ سے اپنے بچوں کو قتل نہ کرو ہم تمہیں بھی رزق دیں گے اور ان کو بھی اور بے حیائی کے کاموں کے پاس بھی نہ پھٹکو چاہے وہ بے حیائی کھلی ہوئی ہو یا چھپی ہوئی اور جس جان کو اللہ نے حرمت عطا کی ہے اسے کسی برحق وجہ کے بغیر قتل نہ کرو لوگوں یہ ہیں وہ باتیں جن کی اللہ نے تاکید کی ہے تاکہ تمہیں کچھ سمجھ آئے سورہ الانعام کی 151 نمبر آیت تو اس آیت مبارکہ میں اللہ تعالیٰ نے بہت امپورٹنٹ ٹیچنگز دی ہیں اور اس اگلی دو آیتوں میں بھی یہ کنٹینیو کریں گے اور یہ وہ ٹیچنگز ہیں جو زندگی کے بہت سارے اور یوں کہا جائے کہ تمام پہلوؤں کا احاطہ کیے ہوئے ہیں تو یہ غلط نہ ہوگا ان میں پہلی یہ ہے کہ شرک نہ کرو اور دوسری یہ کہ والدین کے ساتھ اچھا سلوک کرو اور تیسری یہ کہ غربت کی وجہ سے اپنے بچوں کو قتل نہ کرو کہ ہم تمہیں بھی رزق دیں گے اور ان کو بھی تو ان میں جو پہلی دو چیزیں ہیں ان کے متعلق کچھ نہ کچھ تفصیل گزر چکی اور جو تیسرا پہلو ہے کہ بچوں کو قتل نہ کرنا رزق کی وجہ سے اس کی ڈیٹیل ذکر ہو رہی ہیں اور اس میں بھی دو پہلو ہیں ایک ظاہری پہلو اور ایک باطنی پہلو تو جو ظاہری پہلو ہے کہ ایکچوئل قتل نہ کرنا اس کی ڈیٹیل گزر چکی کہ رزق کا کیا دنیا میں نظام ہے اس کو کیسے مینج کیا جا رہا ہے اس کو انسان نے کیسے مینج کرنا ہے تو وہ بھی کچھ تفصیل گزر چکی اب اس کا جو باطنی پہلو ہے کہ بچوں کا باطنی قتل نہ کرنا اس کی تفصیل ذکر ہو رہی ہے یعنی کہ بچوں کی تربیت نہ کرنا اس وجہ سے کہ زندگی میں اوور انڈلج ہو جائے اور زندگی کی جو بات ہو رہی ہے تو اس میں جو ذمہ داریاں ہوتی ہیں جس میں ایک مرد کے لیے موسٹ امپورٹنٹ یا سب سے زیادہ جو ٹائم کنزیومنگ ہوتی ہے وہ ہے رسک کے حوالے سے مینجمنٹ یا فائنینشیل ایشوز سے ہوتے ہیں تو اس کی وجہ سے انسان اس چیز کو پیچھے نہ کر دے کیونکہ انسان جو اللہ تعالیٰ سے غافل ہے یعنی یہ ٹرمینالوجی بھی کبھی یوز کی جاتی ہے اللہ تعالیٰ سے غفلت اس کی بھی تو جو مین لیڈنگ کازز ہیں نا ان میں ایک ہے مال کی انڈلجنس اور دوسرا خاندان اولاد اور ان کی معاملات میں انڈلجنس اوور انڈلجنس کیوں مینج تو کرنے ہیں یہ فرض ہے ضروری ہے لیکن اوور انڈلج ہو جانا کہ انسان اللہ کو بھول جائے تو اس کی عموماً یہی کازز ہوتی ہیں اس لیے قرآن میں اللہ تعالیٰ نے ایک جگہ یوں بھی فرمایا کہ تمہیں مال و اولاد اللہ کی یاد سے غافل نہ کر دیں تو اس ہیڈنگ کے تحت پھر کہ باطنی تربیت بچوں کی کتنی اہمیت ہے اور کیسے کرنی چاہیے یا ان کی تربیت کیسے کرنی چاہیے تو اس میں ڈیٹیلڈ ڈسکشن چل رہی ہے اور کافی پہلو اس میں ذکر ہو چکے ہیں جس میں ان شارٹ یہ تھا کہ زندگی جو بچوں کی ایج ہوتی ہے وہ 3 میں ڈیوائڈ کی جا سکتی ہے ایک ہے بلو 7 ایک ہے 7 ٹو 14 تقریباً اور ایک 14 اینڈ ابو تو سب کی کچھ تفصیل ذکر ہوگی ہے 14 ابو جب ایڈلٹ ہوتا ہے تو اب پیرنٹس کا کیا رول ہے کیسے بچوں کو مینج کرنا اس کی تفصیل ذکر ہو رہی ہے اور ایڈلٹ بچے کے ساتھ مینلی چونکہ وہ اپنی میٹرز کو خود ڈیل کرنا شروع ہو چکا ہوتا ہے تو بہت زیادہ انڈلجنس تو نہیں رہتی, لیکن اسٹل پیرنٹس کا کچھ نہ کوئی رول ہے, اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں کہ اپنا رول وہ پلے کریں. اس میں ایک اہم چیز جو ہے نا وہ ہے کہ بچے کی شادی اور نکاح میں بچے کو ہیلپ آؤٹ کرنا, کیونکہ بیٹی کا نکاح تو والد کے ذمہ ہوتا ہے, لیکن جو بیٹے کا نکاح ہے وہ اس کے ذمہ ہے, وہ والدین پہ نہیں ہوتا. ان جنرل بات ہو رہی ہے, لیکن پیرنٹس یوزلی اپنا رول پلے کرتے ہیں, ہیلپ کرتے ہیں, فائنینشیل ہیلپ بھی کر دیتے ہیں کئی بار, اور رشتہ ڈھونڈنے کے حوالے سے بھی ہیلپ کرتے ہیں, لیکن ایک اہم ذمہ داری کو بھول جاتے ہیں جو ڈسکس ہو رہی ہے, وہ یہ کہ اس کو بچے کو تربیت دینا کہ اس اہم رشتے کو کیسے ہینڈل کرنا ہے. اور وہ کیوں عام طور پہ لیک کر جاتا ہے, کیونکہ وہ خود اس کو نہیں سیکھا ہوتا یا اس کی اہمیت سے ناشنا ہوتے ہیں کہ کتنا اہم ہے اس کو سیکھنا اور آگے سکھانا بچوں کو خاص طور پر. تو اس کی بھی کافی ڈیٹیل ڈسکشن گزر چکی کہ بیٹی کی کیا تربیت کرنی چاہیے, کہ اس کا کیا رول ہے, اس کی کیا ذمہ داری ہے اس رشتے کو نبھانے میں میاں بیوی کی یعنی شادی کے بعد, اور بیٹے کی کیا تربیت ہونی چاہیے, اس کو کیا گائیڈنس دینی چاہیے, وہ بھی کافی ڈیٹیل گزر چکی ہے. اس میں آخر میں لاسٹ سیٹنگ میں بیٹے کی جو ذمہ داریاں ہیں یعنی کہ لڑکے کی ذمہ داریاں ہیں وہ کنکلوڈ آلموسٹ کی تھی, لیکن اس میں ایک دو پہلو اور ایڈ کرنے آج, اور پھر اس رشتے میں کیسے پرابلمز آ سکتی ہیں یا آ جاتی ہیں, ان کو کیسے مینج کرنا ہے, تو اس کی انشاءاللہ ڈیٹیل ڈسکشن کرنی ہے. تو لڑکے میں کی جو رول ہے ذمہ داری ہے اس میں مینلی جو ہے کہ نان نفقے کا ذمہ دار ہے, جس کو ٹیکنیکلی نان نفقہ کہا جاتا ہے, مطلب یہ کہ پانچ چیزیں اس کے اندر آتی ہیں, مینلی تین ہیں لیکن دو اور بھی موسٹ آف دا ٹائم یا کئی بار ذمہ داری ہوتی ہے شوہر کی. ایک ہے خوراک, دوسرا ہے لباس, اور تیسرا ہے رہائش. تو یہ تو تین ہیں جو کہ نان نفقے کے اندر آتا ہے, لیکن کئی بار بیوی کے لیے کوئی خادمہ کا ارینجمنٹ یہ بھی ذکر ہوا تھا کہ تاکہ گھر کے کام مینج ہو سکیں, تو یہ بھی کئی بار ذمہ داری ہوتی ہے, خاص طور پہ اگر وہ ایک لیڈ فیملی سے ہے, ایک ویل آف فیملی سے, تو پھر تو ضروری ہے شوہر پہ کہ ایسا ارینجمنٹ کرے, لیکن بیوی بیمار ہے تو تب بھی ضروری ہے شوہر پہ کہ وہ اس کو ارینج کرے. تو یہ ساری ڈسکشن گزر چکی ہے. اور اسی طرح علاج کی بھی, جب بیمار ہو بیوی تو اس کو بھی شوہر کو مینج کرنا ہوتا ہے. تو اب اس میں جو چیز ایک ایڈ کرنی ہے وہ یہ کہ کئی بار یہ ایسا ہوتا ہے کہ وائف بھی کے پاس کچھ پیسے ہوتے ہیں یا آ جاتے ہیں یا اس کا سورس آف کوئی انکم ہوتا ہے, تو وہ سورس آف انکم کے اثر اس کے پاس ایک ویلتھ جنریٹ ہو رہی ہوتی ہے, پیسے جنریٹ ہو رہے ہوتے ہیں. اب یہ جو سارا رائٹ ہے اس مال پر وہ بیوی کا ہوتا ہے, یعنی کہ کہنے کا مطلب یہ کہ شوہر کوئی ڈیمانڈ نہیں کر سکتا کہ آپ ارن کر رہی ہیں, آپ کے پاس پیسے ہیں, آپ کے پاس پیسے آئے ہیں, تو اس میں سے کوئی ڈیمانڈ نہیں کر سکتا کہ مجھے چاہیے, یا اس سے پوچھ نہیں سکتا وہ پیسے کہاں ہیں, وہ کہاں خرچ کر رہی ہیں, کیونکہ اس کی ویلتھ ہے, اس کی اونرشپ میں ہے, اس میں شوہر کا کوئی رائٹ نہیں ہوتا, پوچھنے کا بھی رائٹ نہیں ہے, اور اس کے بعد اس کو یعنی جو پوچھنے کا ہی رائٹ نہیں ہے تو اس سے آگے بڑھ کے اس کی ڈیمانڈ کرنے کا بھی کوئی رائٹ نہیں ہے. تو یہ چیزیں سمجھنے کی ہوتی ہیں کہ اونرشپ ہوتی ہے مال کی, خاص طور پہ نا اونرشپ ہوتا ہے مال کا, ایک اونر ہوتا ہے, اسی پہ سارے فیصلے ہو رہے ہوتے ہیں, دینی شرعی اور دنیاوی اس کی امپلیکیشن اور حقوق و فرائض کا تعین ہو رہا ہوتا ہے. جس طرح شوہر کے مال پہ بیوی کا کوئی رائٹ نہیں ہے, شوہر پہ یہ تو فرض ہے جس طرح ذکر ہو گیا کہ وہ ارینجمنٹ کرے گا سارا, لیکن وہ ارینجمنٹ کر رہے اور پھر بیوی اس سے ایڈیشنل ڈیمانڈ کرے تو اس کا کوئی رائٹ نہیں ہے کہ اس ایڈیشنل کو ڈیمانڈ کرے. تو رائٹ کی بات ہو رہی ہے, ورنہ آپس کے معاملات محبت سے حل کرنے چاہیے, وہ تو ایک الگ چیز ہے, ہونی چاہیے, لیکن بات یہ ہو رہی ہے کہ ڈیمانڈ نہیں کر سکتی اس سے زیادہ کہ نہیں اس سے زیادہ بھی دیں. ریکمینڈیشن ہے شوہر کو جو ذکر ہو چکا ہے کہ جو ضروری مینڈیٹری خرچہ ہے وہ دے, یعنی کہ گھر کا ارینجمنٹ, لباس کا ارینجمنٹ, کھانے کا ارینجمنٹ وغیرہ, اور اس میں بھی بہترین کرے, یعنی یہ نہیں کہ بیسک, بہترین کرے. تو یہ تو ہے ریکمینڈیشن, اور اس سے بھی آگے جب بڑھ کے کہ اس کو کچھ جیب خرچ بھی دے تاکہ وہ اپنی اور چیزیں جو کچھ اس کے دل کی خواہشات ہوتی ہیں اس نے کچھ اور چیزیں مینج کرنی ہوتی ہیں, تو وہ جیب خرچ بھی دینا چاہیے، یہ بھی ریکمنڈیشن ہے، وہ اس کے علاوہ ہے ضروری نان نفع کے علاوہ. تو یہ ساری ریکمنڈیشن تو اپنی جگہ ہے، میں اس کے علاوہ بات کر رہا ہوں کہ اس کے علاوہ کوئی ڈیمانڈ کرنا شروع کر دیں نہیں ایسا ہونا چاہیے اور پیسے دیں آپ تو اتنا کما رہے ہیں، تو یہ زیادتی ہے، یہ رائٹ نہیں بیوی کا. شوہر کا مال شوہر کا مال ہوتا ہے، بے شک جتنا مرضی کما رہا ہو اور کہاں خرچ کر رہا ہے کہاں اس کو یوز کر رہا ہے، یہ بیوی کا رائٹ نہیں ہوتا کہ اس سے پوچھے کہ وہ کہاں جا رہا ہے. تو اس طرح سے اگر لائف گزرے کہ شوہر کے بیوی کے مال پہ نظر نہ ہو، بیوی کے شوہر کے مال پہ نظر نہ ہو، تو آپس کی محبتیں بڑھتی ہیں اور ڈیمانڈ کرنے سے کئی بار لڑائی جھگڑے جنم لیتے ہیں، رفٹس کھڑی ہو سکتی ہیں. اور یہ کئی بار ایسا بھی ہوتا ہے کہ شوہر کم کما رہا ہوتا ہے، بیوی کے پاس زیادہ انکم آ رہی ہوتی ہے کسی بھی سورس سے، تو اس وقت بھی شوہر بے شک کم کما رہا ہو تو شوہر اپنی انکم کے اندر وہ ساری ارینجمنٹ کرنے کا کی ذمہ داری ہے، یعنی گھر کی، لباس کی، کھانے پینے کی، جو اس کی لمٹس ہیں، جو اس کی سورس ہے، جو اس کی انکم ہے، اس کے اندر. لیکن سٹل یہ نہیں کہہ سکتا بیوی آپ بھی ہیلپ کریں، اس بار بجلی کا بل زیادہ ہو گیا آپ ہیلپ کریں، پیٹرول کی پرائس بڑھ گئی آپ ہیلپ کریں، نہیں وہ نہیں کہہ سکتا. ہاں بیوی اپنی طرف سے کر دے وہ ایک علیحدہ چیز ہے، لیکن اپنی طرف سے مثال کے طور پہ شوہر کہ میری میں تو اتنا ہی افورڈ کر سکتا ہوں، اب میں گھر میں ایئر کنڈیشن نہیں چلا سکتا، بجلی کا بل زیادہ آ رہا ہے، یا اب میں بڑی گاڑی کے بجائے کوئی چھوٹی گاڑی یوز کروں گا پیٹرول تاکہ کم یوز ہو، تو یہ اپنی یہ کر سکتا ہے شوہر، کیونکہ اس کی انکم ایک لمیٹڈ ہے، اس کے اندر بھی اس نے سارا بجٹ مینج کرنا ہے. تو اس وقت اگر بیوی کہہ دے کہ ٹھیک ہے کہ میرے پاس بھی کچھ انکم ہے یا میرے پاس پیسے ہیں تو میں اس سے ہیلپ کر دیتی ہوں، لیکن وداؤٹ اینی پریشر، وداؤٹ اینی ڈیمانڈ، اور شوہر کے دل میں ایک شائبہ بھی نہ ہو ڈیمانڈ کا، یہ امپورٹنٹ بات ہے. یہ نہیں کہ وہ دل میں تمنا کر رہا ہو کہ نہیں ہیلپ کر دے، نہیں شائبہ بھی نہ ہو، اور وہ کرے تو بہتر، اور غیرت مند شوہر ریفیوز کرے گا کہ نہیں میں خود اس کو مینج کر لوں گا. لیکن سٹل اگر وہ کہے کہ نہیں میں کرتی ہوں، تو اس سے دل کی خوشی کا پتہ چلتا ہے کہ ریفیوزل کے بعد بھی وہ کہے کہ نہیں میں کر دیتی ہوں ہیلپ، تو پھر دل کی خوشی کا پتہ چلے گا، نہ یہ کہ وہ ڈیمانڈ کرے کہ نہیں اس میں میری ہیلپ کریں، تو یہ شوہر کا رائٹ نہیں ہے. اور اگر وہ ریفیوز کر دے تو قطعاً گنہگار نہیں ہوگی. اور اگر شوہر اس کے مال پہ نظر رکھے گا اور اس سے کوئی فائدہ لینے کی کوشش کرے گا اس کی دلی خوشی کے بغیر، تو وہ گنہگار ہوگا الٹا، کیونکہ بیوی کا مال بیوی کا ہے، شوہر کا مال شوہر کا ہے. اب جب مال کی ڈسکشن آئی تو پھر یہاں یہ بھی ذکر ہو جائے، اسی طرح ہر ایک کی اپنی اونرشپ میں جو مال ہوتا ہے اس کی زکات، اس کی جو اور لائبلٹیز ہوتی ہیں اس کی ذمہ ہوتی ہیں. اگر زکات دینی ہے بیوی نے اپنے مال کی، تو بیوی نے دینی ہے، شوہر کی ذمہ نہیں ہے. اس طرح اگر شوہر نے اپنے مال کی زکات دینی ہے تو اس کے ذمہ ہے، بیوی کی ذمہ نہیں ہے. اسی طرح عید کی قربانی جو ہوتی ہے تو وہ بیوی کے مال پہ اس کی ذمہ قربانی ہوتی ہے، شوہر کے ذمہ نہیں ہے کہ اس کی قربانی کرے. اس طرح حج کا موقع آتا ہے تو بیوی پہ اپنا حج ہے، شوہر پہ اپنا حج ہے، اپنے اپنے مال کے مطابق. اور یہاں پہ بہت بار غلطی ہوتی ہے کہ حج ڈیلے کر دیتے ہیں شوہر کے بیوی کو ساتھ کرانا ہے، حالانکہ اس پہ فار ایگزامپل آج کل اگر 10-12 لاکھ روپے کا حج ہو رہا ہے، پاکستانی روپیز کی بات ہو رہی ہے، تو 10-12 لاکھ روپیز میں اگر حج ہو رہا ہے اس کے بعد اتنے پیسے آ گئے، اب اس پہ حج فرض ہو گیا، اب وہ کہہ رہے کہ نہیں ابھی اور اتنا آئے گا بیوی کو بھی ساتھ لے کے جاؤں گا، اور اپنا ڈیلے کر رہا ہے، تو اپنا ڈیلے کرنے کی وجہ سے گنہگار ہو، اور ہو سکتا ہے آگے اور مہنگا ہو جائے اور وہ نہ کر پائے. تو یہ کبھی نہ غلطی کرے کہ بیوی کے لیے ویٹ کرے یا بچوں کے لیے ویٹ کرے، بلکہ اپنا حج کر لے، اور جب بیوی کے پاس اتنا پیسہ آئے گا تو پھر وہ اپنا کر لے گی، وہ کسی محرم کے ساتھ چلی جائے گی. بیوی اگر شوہر ساتھ نہ ہو مالی تنگی کی وجہ سے یا کسی وجہ سے، تو وہ کسی اور محرم کو ساتھ لے کے جا سکتی ہے. پھر اس میں یہ ہوتا ہے کہ اس پہ حج ہی فرض تب ہوتا ہے جب اس کے پاس دو کے پیسے ہوں، اپنے پیسے اور محرم کے پیسے، یعنی کہ فار ایگزامپل 20-24 لاکھ روپے ہوگا تو تب اس پہ حج فرض ہوگا. یعنی یہ فرضی رقم ہے کیونکہ پرائسز اوپر نیچے ہوتی رہتی ہیں. تو یہ بتانا چاہ رہے ہیں کہ جو بھی اس وقت اس سال کی اماؤنٹ ہو اور اس پہ پاس پڑی ہو شوہر پہ، تو بیوی کو ویٹ نہ کرے، ورنہ وہ گنہگار ہوگا لیٹ کرنے کی وجہ سے. تو یہ پیسے کی کیا معاملات ہیں سیکھنے چاہیے، فرض ہیں، یہ کوئی آپشن چیز نہیں ہے. دین کو صرف مسجد تک محدود کر دینا، رمضان تک محدود کر دینا، یہ بہت بڑی غلطی ہے. اس میں مالی معاملات جتنے ہیں، حقوق و فرائض جو ہے، ذمہ داریاں ہیں، ان سب کو سیکھنا چاہیے. اور اگلی چیز یہ کہ جو بھی شوہر کی انکم ہے، اب بیوی پہ ضروری ہے کہ اس انکم کے اندر جو لائف سٹائل اس کو دے سکتا ہے اس کو ایکسیپٹ کرے. بیوی کہتی ہے اپنی لائف سٹائل کو انہینس کریں, بڑھائیں, بہتر کریں, پھر میں آپ کے ساتھ آؤں گی. تو یہاں پہ بھی بیوی گنہگار ہوگی. وہ آگے معاملہ میں ذکر کرتا ہوں کہ پھر شوہر کے پاس کیا آپشن ہوتی ہے, کیسے ہینڈل کرے. لیکن کئی بار یہ ہوتا ہے کہ بیوی کہتی نہیں میں اس گھر میں نہیں آؤں گی, ایسے لائف لیونگ اسٹینڈرڈ میں نہیں رہوں گی, حالانکہ شوہر اس سے زیادہ جن کر ہی نہیں سکتا. تو اگر وہ ضروریات پوری کر رہے تو اگر بیوی اس کو نہیں اس کا ساتھ دے گی تو وہ گنہگار ہوگی. تو شادی سے پہلے معاملات دیکھنے ہوتے ہیں کہ شوہر کیا لیونگ اسٹینڈرڈ دے سکتا ہے. تو اگر تو ایکسیپٹیبل ہے تو شادی ہوگی, اگر نہیں ایکسیپٹیبل تو شادی نہیں ہوگی. ہاں کبھی یہ ہو سکتا ہے کہ شادی کے بعد لیونگ اسٹینڈرڈ مطلب کہ نیچا ہو جائے کسی وجہ سے, شوہر کی جاب چلی گئی, بزنس میں لاس ہو گیا, تو وہ ایکسیپشنل معاملات ہیں. تو اس میں بھی بیوی کو شوہر کا ساتھ دینا چاہیے. اب اس کے بعد ایک اور پوائنٹ یہ بھی ہے, اس میں وہ یہ ہے کہ دونوں طرف سے میاں بیوی کا وہ ہے کہ فیتھفلنس پہ ڈاؤٹ نہیں کرنا چاہیے, نہ شوہر کو بیوی پہ شک کرنا چاہیے نہ بیوی کو شوہر پہ شک کرنا چاہیے, کیونکہ اس سے بھی معاملات بگڑتے ہیں شک کی بنیاد پہ. لیکن یہ ایک اعتماد کا بندھن ہوتا ہے میاں بیوی کے درمیان, دونوں ایک دوسرے کے ساتھ یہ عہد کرتے ہیں کہ ہم ایک دوسرے فیتھفل رہیں گے, یہ ہے ہی چیز کا بندھن. تو انٹل اینڈ پروون ادروائز, یعنی کوئی اور ایسا ایویڈنس آ جائے کہ ایسا نہیں ہے, فیتھفلنس نہیں ہے, تو وہ تو ایک علیحدہ چیز ہے. ادروائز وداؤٹ پروف سے شک کرنا تو وہ منع ہے دین کے اندر. یعنی بدگمانی اسے کہتے ہیں کہ وداؤٹ ایویڈنس خیالات ذہن میں آئیں کہ نہیں بیوی میرے سے بے وفائی کر رہی ہے یا شوہر کے متعلق یہ خیال آئے, تو یہ غلط ہے. ہاں ایویڈنس مل جائے وہ ایک اور چیز ہے, اس کو ہینڈل کیسے کرنا وہ آگے ذکر کرتا ہوں. لیکن اگر ایویڈنس نہیں ہے تو صرف شک کی بنیاد پہ, بدگمانی کی بنیاد پہ رشتے کو نہیں چلایا جائے گا, نہیں چلانا چاہیے. اب یہاں اس سے لنک بات یہ ہے کہ کیوں فیتھفلنس پہ ڈاؤٹ کریٹ ہوتے ہیں, وہ دین پہ پورا منع کرنے کی وجہ سے ہوتے ہیں عموماً. جیسے آگے وہ آیت کے تحت میں ذکر کرتا ہوں جو پردے کے احکام ہیں, وہ جب وہ پورے نہیں ہوتے نا تو تب ڈاؤٹس یوزلی کریٹ ہوتے ہیں. آبویسلی جب سیگریگیشن نہ ہو مرد عورتوں میں, کزن سے اور لوگوں سے نامحرم جن کو کہا جاتا ہے, تو جب ان سے سیگریگیشن نہ ہو, غیر ضروری باتیں کی جائیں, تو پھر ڈاؤٹس کریٹ ہوتے ہیں. یوزلی یہ کاز ہوتی ہے. اس لیے دین نے اس کو اس کی نزاکت کو جانتے ہوئے وہیں پہ ایک بیریئر لگا دیا کہ نامحرم اور محرم کا کنسپٹ دے دیا. جب نامحرم سے بات کی جائے گی یا اسے ملا جائے گا تو شیطان کو موقع ملتا ہے پھر اس پر ڈاؤٹس کریٹ کرنے کا. اور کتنی بار میں اس طرح کی کیس ڈیل کیے تو اس میں کچھ نہیں کہ صرف ایک پرابلم ہوتی ہے کہ وہ آپس میں مکس گیدرنگ میں بیٹھ رہے ہیں یا کسی سے بات کر رہے ہیں تو ڈاؤٹس کریٹ ہو رہے ہیں. تو اگر دین کے اس حکم پہ عمل کیا جائے کہ کسی نامحرم سے بات غیر ضروری نہ کی جائے دونوں طرف سے, مرد بھی عورت بھی, اور مکس گیدرنگز نہ کی جائیں, تو پھر یہ ڈاؤٹس بھی کریٹ یوزلی نہیں ہوں گے. پھر بڑا ان یوزل ہوگا کہ ڈاؤٹس کریٹ ہوں گے, اور باقی کوئی ریئل ایشو ہوگا تو ڈاؤٹس شاید کریٹ ہوں. تو وداؤٹ ایویڈنس دل میں کوئی ڈاؤٹ آئے تو شیطان کو وسوسہ سمجھے, کیونکہ شیطان اس رشتے کو خراب کرنا چاہ رہا ہوتا ہے تو وہ ڈاؤٹس ڈالتا ہے کہ ایسا تو نہیں ویسا تو نہیں. تو اس لیے ایویڈنس جب تک نہ ہو کبھی بھی کوئی ذہن میں خیال نہ آنے دے. ہاں ایویڈنس اگر مل جائے تو پھر اس کو کیسے ہینڈل کرنا وہ آگے میں بات ذکر کرتا ہوں. اور ایک اور چیز جو ذکر ہوئی تھی کہ یہ بندھن ہے ساتھ رہنے کا آپس میں, یعنی یہ اکٹھے رہنا ایک گھر کے اندر. اب دونوں طرف سے اگر اس کو وائلیٹ کیا جائے گا, ساتھ نہیں رہا جائے گا, تو اس کی طرف سے ظلم ہوگا. اگر شوہر یہ ڈیسیزن لے کہ نہیں بیوی کو ساتھ ہی رکھنا فار اینی ریزن, وہ جاب کی وجہ سے ہو, وہ کسی اور کی وجہ سے ہو, تو پھر وہ گنہگار ہوگا. کیونکہ وائف یوزلی رہنا چاہ رہی ہوتی ہے لیکن شوہر کئی بار یہ ڈیسیزن کرتے ہیں کہ نہیں, وائف کو کہتے ہیں کہ نہیں میری یہاں جاب ہے تو آپ دوسرے شہر رہیں, دوسرے ملک رہیں, اور اس میں اس کی رضامندی کئی بار نہیں ہوتی, دلی رضامندی, اور وہاں پہ بھی وہ عموماً علیحدہ گھر لینے کے بجائے وہ سسرال میں, یعنی اپنے پیرنٹس کے پاس شوہر رکھ دیتے ہیں. اب وہ ان کے ساتھ وہ رشتہ تو نہیں ہوتا, اور ان کی طرف سے کئی بار ظلم بھی ہو رہا ہوتا ہے ساس سسر کی طرف سے یا اس کے گھر میں اور جو ہوتے, تو کتنا پہلے اپنے سے دور کیا اس کی دلی خوشی کے بغیر, پھر اس کے بعد ان کے ظلم کے تحت ان کو رکھ دیا. تو یہ ظلم در ظلم ہے. تو یہ شوہر کی طرف سے یوزلی ہوتا ہے کئی بار, اور عورت کی طرف سے کئی بار ہوتا ہے, جو پہلے میں ذکر کر دیا کہ شوہر کہتی نہیں اس گھر پہ میں نے نہیں آنا, اس جگہ میں نے نہیں رہنا, اور وہ اپنے گھر چلی جاتی ہے یا لیدا ہو جاتی ہے تو وہ بھی گنہگار ہوگی اگر وہ ایسا کرے گی. اور یہ بہت بڑا گناہ ہے, یہ وائلیشن ہے آل ٹوگیدر رشتے کی. اور اگر عورت ایسا کرے تو شوہر کے اوپر اس کی پھر کوئی ذمہ داری نہیں نان نفقے کی اور اس کو ساری پروویژنز پرووائڈ کرنے کی. یہ ایسی بڑی وائلیشن ہے کہ اگر وہ ساتھ نہیں رہی تو یہ بیسک چیز انہیں پوری کر رہی. کیونکہ حدیث مبارکہ میں کیا آیا تھا خطبہ حجت الوداع میں کہ وہ تمہارے ساتھ مقید ہے, تمہارے ساتھ رہ رہی ہے, یہ بیسک چیز ہے. تو اب وہی وہ وائلیٹ کر رہی, وہ ساتھ نہیں رہ رہی, تو اب شوہر کے اوپر اس کی کوئی ذمہ داری نہیں ہے اس کو کوئی پروویژنز پرووائڈ کرے. تو اس میں بھی کئی بار بہت زیادہ غلطی ہوتی ہے. اب اگلی چیز جو آج مینلی کور کرنی ہے وہ ہے کہ یہ تو تھے ایک آئیڈیل ریلیشن شپ کیا ہونا چاہیے, اس میں کیا ٹیچنگز ہیں اور کیا ریکمینڈیشنز ہیں وہ ذکر ہوئی ان ڈیٹیل. لیکن دنیا آئیڈیل جگہ نہیں ہے. یہاں پہ عموماً کیا ہوتا ہے ریئلسٹکلی کہ آپس میں انکمپیٹیبلٹیز ہوتی ہیں, یعنی کہ میاں بیوی اتنا کمفرٹیبل ایک دوسرے کے ساتھ فیل نہیں کرتے. حالانکہ رشتہ بنا ہے سکون کے لیے جو اللہ تعالیٰ نے کہا, اور وہ کیسے پیدا ہوتا ہے وہ پیچھے سارا ذکر ہو گیا. لیکن کئی بار وہ کمفرٹ فیل نہیں کرتے میاں بیوی ایک دوسرے کے ساتھ, تو وہ کیوں نہیں کرتے اور کیسے اس کو مینج کیا جائے اس کا کچھ یہاں ذکر کرنا ہے. کیونکہ یہ بھی کچھ نہ کچھ نو ہاؤ ہونی چاہیے ہر انسان کو اور یگسٹر کو بھی خاص طور پر, اور شادی سے پہلے ہو یہ بہت اچھا ہے کیونکہ ورنہ وہ کئی غلطیاں کرتے ہیں. کہ انہیں پتا ہو کہ کوئی آئیڈیل ورڈ نہیں ہے, کیونکہ اس وقت جو ساری محنت ہو رہی ہے یا یوزلی جو دنیا میں میڈیا پروموٹ کر رہا ہے وہ آئیڈیل ورلڈ کو پروموٹ کر رہا ہے کہ خواہشات اور ان کو پورا کرنا. اور جیسے کہ آئیڈیل ورلڈ ہے ہر خواہش پوری ہو جائے گی اور ہر خواہش کو پورا کرنے کی انسان کو اجازت ہے, ایسا نہیں ہے. دنیا ایک اللہ تعالیٰ نے آزمائش کے لیے بنائی ہے, تو یہاں ضروری نہیں خواہش پوری ہو. خواہش جنریٹ ہوتی ہے لیکن اس کا پورا ہونا یا کرنا یہ کئی بار الاؤڈ نہیں ہوتا یا وہ ہو نہیں پاتی, یعنی کہ اس کی رینج کے اندر نہیں ہوتی انسان کی. اور اگر تربیت نہ ہو تو انسان اس خواہش کو پورا کرنے کے لیے پھر رولز وائلیٹ کرتا ہے, دین کی ریکمنڈیشن وائلیٹ کرتا ہے, شریعت کو وائلیٹ کرتا ہے. تو جائز خواہشات تو پوری کرنی چاہیے, انسان کے نفس کا بھی اس پہ حق ہوتا ہے. لیکن ناجائز خواہشات کی بات ہو رہی ہے کہ کئی بار خواہش جو ہوتی ہے شریعت کے دائرے کے باہر ہوتی ہے اور اللہ تعالیٰ کی ریکمنڈیشن اور ٹیچنگز کے باہر ہوتی ہے, یا اس ابھی اس تک رسائی انسان کی نہیں ہوتی. یعنی فار ایگزامپل کوئی چیز انسان خریدنا چاہتا ہے اس کا جائز اور حلال مال نہیں ہے, تو جب تک مال نہیں ہے تو نہیں وہ چیز خواہش پوری ہو سکتی. اب جو ریزنز ہوتی ہیں آپس میں رفٹس کی, انکمپیٹیبلٹی کی, ان کو دو میں مینلی ڈیوائڈ کیا جا سکتا ہے. ایک ہوتی ہیں کہ جو کہ ماڈیفائیبل ہیں, جن کو ریکٹیفائی کیا جا سکتا ہے محنت کے ساتھ, اور ایک جو ہیں جو ماڈیفائیبل نہیں ہے, ان کو ریکٹیفائی یوزلی نہیں کیا جا سکتا. تو اس میں جو ماڈیفائیبل ہیں جو ان کو ریکٹیفائی کیا جا سکتا ہے ریزن, تو ان میں نمبر ون ہوتی ہے کہ علم نہیں ہوتا ہے رشتے کو نبھانا کیسے. یعنی لڑکا یا لڑکی یا دونوں اس رشتے کی جو ڈیوٹیز اور رائٹس ہیں ان کو سمجھتے نہیں ہے, نالج ہی نہیں ہے. تو اسی کا تذکرہ یہاں پہ ہوا, یعنی اسی کو ریکٹیفائی کرنے کے لیے کہ ایسا نہ ہو, انکمپیٹیبلٹی اس وجہ سے نہ پیدا ہو, تو اس وجہ سے ساری ڈسکشن کی. اور اس لیے ریکمینڈ کیا گیا یہ نالج ہونا چاہیے تاکہ یہ ریزن نہ بنے اس چیز کی کہ آپس میں رفٹ پیدا ہو, انکمپیٹیبلٹی پیدا ہو. تو یہ وہ چیز ہے جو انسان امپروو کر سکتا ہے, نالج کا بڑھ جائے تو امپروو ہو سکتا ہے. اچھا, دوسری چیز جو ہے جو کہ یوزلی انسان ماڈیفائی کر سکتا ہے, بہتر کر سکتا ہے ریزن جو ہے, وہ ہوتی ہے کہ انسان کی پرسنالٹیز میں کوئی ایشو ہوتے ہیں, یعنی کہ اس کی گرومنگ صحیح نہیں ہوتی. اسے نالج ہے دین کا, اسے نالج ہے ڈیوٹیز اینڈ رائٹس کا, لیکن اس کی پرسنالٹی میں کوئی ایسی کمیاں رہ گئی ہیں, ایسی پرابلمز ہیں اس کی گرومنگ میں یا پرسنالٹی کے اندر کہ وہ یوزلی اس رشتے کو پنم نہیں دیتی اور انسان پوری طرح سے اس دوسرے کے رائٹس دے نہیں پاتا. مثال کے طور پہ اسے منی مینجمنٹ نہیں آتی ایک شوہر کو, اسے یہ نالج ہے کہ کیسے کرنی ہے لیکن اس کی کوئی گرومنگ ہوئی نہیں, اس کو بجٹ مینیج نہیں کرنا آتا, اس بجٹ مینیج نہ کرنے کی وجہ سے وہ بیوی کے وہ رائٹس دے ہی نہیں پا رہا ہوتا، یعنی کہ جو بیسک ہیں کہ اس کو روٹی کپڑا مکان دینا ہے، لیکن وہ صحیح طور پر نہیں دے پاتا، اس کی وجہ سے کئی بار ڈیمانڈ کرتا ہے بیوی سے کہ آپ اپنی انکم جنریٹ کریں اور اس سے گھر چلائیں. تو اب یہ کہیں پہ مسئلہ نہیں ہے، یہ نالج کا لیک بھی نہیں ہے کئی بار، اور کوئی اور ایشو نہیں ہوتا، لیکن اس کی پرسنالٹی میں ایک ایشو رہ گیا ہے اس کی زندگی کے اندر، گرومنگ کے اندر، ڈیولپمنٹ کے اندر، کہ اس کو یہ چیز سکھائی نہیں گئی کہ یہ کیسے کیا جاتا ہے. اگر سکھائی گئی بھی ہے تو وہ اس کو مینیج نہیں کر پا رہا. تو یہ بھی انسان امپروو کر سکتا ہے ود دی پیسو ٹائم، اگر اسے ریئلائزیشن ہے، وہ سمجھ جائے کہ یہ ایسی چیز ہے کہ جو مجھے سیکھنی ہے. تو یہ چیزیں انسان سیکھ لیتا ہے، بہت سارے اسکلز زندگی میں انسان سیکھتا ہے ود دی پیور ٹائم. بولنا کیسے ہے، چلنا کیسے ہے، لوگوں سے ڈیل کیسے کرنا ہے، گھر کیسے چلانا ہے، بجٹ میں کیسے مینیج کرنا ہے، وغیرہ وغیرہ. تو یہ وہ تو پیور ٹائم سکلز سیکھتا ہے اور سیکھنے چاہیے، اس میں امپروومنٹ آ سکتی ہے اور آنی چاہیے. تو کئی بار یہ کاز بن رہے ہوتے. اسی طرح فار ایگزامپل لڑکی کی طرف سے یہ ایشو ہو سکتا ہے کہ وہ گھر چھوڑ کے آئی ہے تو پیرنٹس کو بہت مس کر رہی ہے، اور پیرنٹس کو مس کرنے کی وجہ سے وہ شوہر کو وہ محبت اور توجہ نہیں دے پا رہی. اب یہ بھی ایسی چیز ہے جس کو مینج کیا جا سکتا ہے. وہ تو پیریڈ ٹائم ہو بھی جاتا ہے یوزلی، کہ لڑکی آہستہ آہستہ عادی ہو جاتی ہے اس گھر کی اور پیرنٹس سے علیحدہ رہنے کی. تو یہ بھی ایسی چیز ہے مینیجبل ہے اور مینج ہو سکتی ہے. لیکن یوزلی کئی بار شروع کے سالوں میں، شروع کے دنوں میں پرابلمٹک ہوتی ہے اس رشتے کے صحیح طور پہ بنانے کے لیے. پھر جو تھرڈ ریزن ہے وہ ہوتی ہیں اسپرچل پرابلمس، ریلیجس پرابلمس کہہ لیں یا اسپرچل پرابلمس کہہ لیں، کہ انسان کے اندر کوئی اسپرچلی ایسی ایشوز ہوتے ہیں کہ جس کی وجہ سے وہ اس رشتے کو نبھا نہیں پا رہا ہوتا. اب نالج کا لیک نہیں ہے، علم کی کمی نہیں ہے کہ اس کی ڈیوٹی اور رائٹس کا نہیں پتا، اس کے اندر کوئی پرسنالٹی ایشوز بھی نہیں ہے ان جنرل دنیا کے حساب سے، لیکن اس کے اندر اسپرچل کوئی پرابلمس ہیں. فار ایگزامپل جو دو امپورٹنٹ اسپرچل پرابلمس جو کہ اس رشتے کو خراب کرتے ہیں عموماً دونوں طرف سے، ان میں تکبر، یہ ہنڈرنس بن جاتا ہے، اور ایک اور چیز جو ہے اسے لسٹ کہتے ہیں یا شہوت کہتے ہیں. اگر وہ انسان کے قابو میں نہ ہو، اس کے لیے کوئی اسپرچولی اس نے ٹریٹمنٹ نہ لیا ہو، اس کو کنٹرول نہ کیا ہو، تو یہ بھی اس رشتے کو خراب کرتے ہیں. تو اس لیے یہ نکاح ایک چیز ہے، اس جو فزیکل ڈیزائر ہے یا نیڈ ہے اس کو پورا کرنے کے لیے ایک چیز ہے، لیکن سٹل کئی بار انسان پوری طرح سے اپنے آپ کو سیٹسفائی نہیں کر پاتا یا نہیں ہوتا. اس کی ریزن وہ اسپرچل ہوتی ہے، اب فزیکل پرابلم نہیں ہے، اسپرچل پرابلم. کیونکہ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے آئیڈینٹیفائی کیا کہ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے ایک جگہ کہا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں سے کہ جب آپ بات کریں نامحرم سے تو پردے کے پیچھے سے بات کریں. اب وہ ریزن جو ذکر کی نا اللہ تعالیٰ نے، وہ کی فیطم الذی فی قلبہ مرض، کیوں؟ کیونکہ جو ریزن اس کی کیا ہے کہ ادروائز یہ ہوگا کہ مفہوم بیان کروں، ادروائز یہ ہوگا کہ جو جن کے دل میں مرض ہے، قلب میں، اسپرچل ہارٹ میں مرض ہے، مریض ہے اسپرچولی، وہ آپ کی تما کریں گے، ڈیزائر کریں گے. تو اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا کہ قلبی مرض، اسپرچل مرض اس ڈیزائر کو لیڈ کرتا ہے کہ جب نامحرم کی طرح انسان انڈلج ہونے کی کوشش کرتا ہے. تو یہ اللہ تعالیٰ نے یہ بیماری کا ذکر کیا. تو اگر یہ انسان اسپرچولی اس کو ہیل نہ کرے، ڈیل نہ کرے، تو پھر کیا ہوتا ہے کہ انسان شادی کے باوجود وہ نامحرم کی طرف اٹریکٹ ہوتا ہے، یہ انڈلج ہوتا ہے، اور اس یہ رشتہ خراب ہوتا ہے، اور یہ دونوں طرف سے ہے. تو وہ اس کو بھی کنٹرول کرنا ہوتا ہے. اس کا طریقہ وہی ہے جو ذکر کیا تھا کہ علم تزکیہ میں لگے. علم یہی جو ذکر ہو رہا ہے قرآن حدیث کا، علم اور تزکیہ کیا ہے؟ کہ تزکیہ کہ اللہ کے ذکر کی کثرت کی جائے، اپنے آپ کے اندر سے پیوریفائی کیا جائے، تو پھر یہ چیزیں قابو میں آتی ہیں، کنٹرول میں آتی ہیں، اور پھر یہ رشتہ صحیح طور پہ پوری طرح سے فلرش ہوتا ہے. اور اسی کے ساتھ وہ لنکڈ ہے جو بھی ذکر ہوا پردے کا حکم. تو جب سیگریگیشن ہوگی، میل فیمیل میں سیگریگیشن ہوگی، تب یہ رشتہ پوری طرح سے فلرش ہوگا. ورنہ وہی کہ انسان کے دل میں شبہات پیدا ہوں گے، شک پیدا ہوں گے، اور رشتے کو افیکٹ کرتے ہیں. تو یہ ساری وہ چیزیں جو کنٹرول ہو سکتی ہیں، مینج ہو سکتی ہیں، بہتر ہو سکتی ہیں، اور یہ ساری جو ایفرٹ کی جاتی ہے علم و تزکیہ کی، وہ انہی کو ماڈیفائی کرنے کے لیے، مینج کرنے کے لیے، بہتر کرنے کے لیے کی جاتی ہے. اور جب وہ بہتر ہوتی ہے تو رشتہ بھی امپروو ہوتا ہے. انسان کو تب بھی پتہ چلتا ہے میاں بیوی کا رشتہ کتنا خوبصورت ہے، اور کتنا آپس میں ایک دوسرے سے ساتھ انجوائے کرتا ہے انسان، اور سکون پاتا ہے. اور اگر ان میں سے کسی میں بھی کمی رہ گئی, وہ علم نہیں حاصل کر پایا جو پہلا ذکر کیا, تین پوائنٹ ذکر کیے لیک آف نالج, تو علم میں کمی رہ گئی, یا اس کی پرسنالٹیز میں ایشو رہ گئے اور اس نے اس کو مینیج نہ کیا, یا وہ اسپرچولی اس کے اندر کوئی پرابلمس رہ گئی خاص طور پہ تکبر اور شہوت کی, تو وہ اس کی زندگی میں اس رشتے میں بھی پرابلمٹک رہیں گے. اب اگر عورت کے اندر تکبر ہو وہ کیسے شوہر کی اطاعت کرے گی جو بیسک چیز ہے, اور شوہر کے اندر تکبر ہو وہ ہر وقت یہ چاہے گا کہ بیوی اس کی بس خدمت کرے اور ہر وقت اس کی اوبے کرے, وہ ذرا سی فلیکسیبلٹی کہیں نہیں دکھائے گا, تو پھر بھی یہ رشتہ عموماً صحیح طور پہ نہیں چل پاتا. اب یہ وہ فیکٹرز تھے جو کہ انسان ماڈیفائی کر سکتا ہے, بہتر کر سکتا ہے. دیکھ کچھ ایسی چیزیں جو کہ عام طور پہ عموماً ان جنرل اس طرح سے امپروو نہیں کی جا سکتی, ان میں پہلی چیز جو ہے وہ سمجھنی چاہیے ایک شادی شدہ کپل کو, وہ یہ ہے کہ جب میاں بیوی کا تعلق بنتا ہے, شادی ہوتی ہے, تو یہ ایکچولی دو اپوزٹ جینڈر کا آپس میں انٹریکشن ہوتا ہے. اب جینڈر ڈفرینسز دنیا کی ایک ریئلٹی ہے, عورت مرد کی طرح نہیں ہو سکتی, مرد عورت کی طرح نہیں ہو سکتا, بہت سارے حوالوں سے, فزیکلی تو ہے ہی علیحدہ, لیکن ایون مینٹلی ایموشنلی وہ ایک دوسرے ایک جیسے نہیں ہو سکتے. تو جب ایک جیسے نہیں ہو سکتے تو یہ کئی بار ڈفرنس جو ہے وجہ بنتی ہے ان رفٹس کی. شوہر کی ایکسپیکٹیشن کچھ اور ہوتی ہے کہ میری بات کا ایسا ریکشن ہونا چاہیے, یا چونکہ وہ ایموشنلی ڈفرنٹ ہوتے ہیں تو جو لڑکی ہے بیوی ہے اس کی ایکسپیکٹیشن کچھ اور ہوتی ہیں, بہت ہائی ہوتی ہیں شوہر سے ایموشنلی, اور شوہر کی ویسی نہیں ہوتی طبیعت یا ویسا مزاج بینگ میل جینڈر, تو اس کی وجہ سے آپس میں شکوے شکایت پیدا ہوتے ہیں. حالانکہ شوہر بالکل ایماندار وفادار اور دیندار ہوتا ہے اور بیوی کو خوش کرنا چاہ رہا ہوتا ہے, لیکن وہ ویسے کر نہیں پا رہا ہوتا, اس کی ایکسپیکٹیشنز کو کے مطابق نہیں ہو پا رہا ہوتا اس جینڈر ڈفرنس کی وجہ سے. تو دونوں کو یہ سمجھنا چاہیے, یہ صرف ایک طرف سے نہیں ہے, دونوں کو یہ سمجھنا چاہیے کہ ہمارے اندر ڈفرینسز ہیں, اسی طرح ڈیسیژن میکنگ میں ڈفرنس ہوتا ہے. جو میل ممبر ہوتا ہے اس کی ڈیسیژن میکنگ کچھ اور ہوتی ہے, فیمیل کی کچھ اور ہوتی ہے, ان کی ویژن میں فرق ہوتا ہے, ایک شارٹ یعنی کہ لانگ ٹرم پلاننگ نہیں کرتا, ایک شارٹ ٹرم پلاننگ کرتا ہے, دوسرا لانگ ٹرم سوچ رہا ہوتا ہے, شارٹ ٹرم نہیں اس طرح سے دیکھ رہا ہوتا ہے, یا اس کی نظر میں لانگ ٹرم چیز زیادہ اہم ہوتی ہے. تو ان ڈفرینسز کی وجہ سے نا آپس میں کئی بار رفٹس پیدا ہوتی ہیں, تو یہ وہ چیز ہے کہ جو کہ اس لحاظ سے تو مینیجیبل نہیں ہے یا ماڈیفائیبل نہیں ہے, کیونکہ جینڈر تو ڈفرنٹ رہیں گی, ان میں تو نہیں چینج لائی جا سکتی, لیکن اس لحاظ سے وہ مینیجیبل ہیں کہ اگر اس کی انڈرسٹینڈنگ پیدا ہو جائے, اگر بیوی سمجھ جائے کہ شوہر جو ہے بالکل میری جو ایکسپیکٹیشن ہے کسی بھی حوالے سے اس پہ کے مطابق ایگزیکٹلی نہیں ہو سکتا, اور شوہر سمجھے بیوی کے حوالے سے کہ وہ ایگزیکٹلی میری ایکسپیکٹیشن کے مطابق نہیں ہو سکتی, تو پھر انسان اس چیز کو مینیج کر سکتا ہے اس لحاظ سے, لیکن ادر وائز وہ ڈفرینسز رہتے ہیں جتنی بھی ایفرٹ کر لی جائے. اور اسی کو حدیث میں اس طرح ذکر کیا گیا ہے جو پہلے ذکر ہو گئی, وہ یہ تھی کہ عورت کو پسلی سے پیدا کیا گیا, اگر اس کو سیدھا کرنے کی کوشش کرو گے توڑ دو گے, تو یہ اس کو ویسے ہی مینج کیا جائے. تو اس وقت بھی ذکر کیا تھا, وہ اشارہ اسی طرف ہے کہ اس کو اپنی طرح کو بنانے کی ایفرٹ نہ کیا گیا کہ بس میری طرح کی بن جائے, وہ ڈفرینس رہیں گے جو جینڈر ڈفرینسز ہوتے ہیں. دوسری چیز جو کہ عموماً اس طرح سے ماڈیفائیبل نہیں ہے وہ ہے کہ پرسنالٹی ڈفرینس. دنیا میں کتنی پرسنالٹی ٹائپس ہیں, یعنی کہ اس پہ ریسرچ ہوتی جا رہی ہے اور وہ اس کی ٹائپس سے آگے ٹائپس نکلتی جا رہی ہے جو کہ نارمل رینج کے اندر پرسنالٹی ٹائپس ہیں. یعنی کہ ہر انسان کئی بار بہت یعنی کئی دنیا کے انسان دوسرے انسان میں ڈفرینٹ ہوتے ہیں, اور جینیٹیکلی ہم سمجھ سکتے ہیں بینگ اے ڈاکٹر کہ جینیٹیکلی کتنے ڈفرنسز ہوتے ہیں, ایک بندے کی جینز کچھ اور ہوتی ہیں دوسرے کی جینز کچھ اور ہوتی ہیں, اور جینیٹکس کے اندر اس کی ڈیٹیلز میں جاتے آتے یہاں تک بھی پہنچ گئے کہ ایون کئی لوگوں کے اندر غصے کی جینز ہوتی ہیں, کئیوں کے اندر کچھ اور جینز ہوتی ہیں, اس لیے لوگوں کے ٹیسٹ فرق ہوتے ہیں, لوگوں کی سلیکشن آف فوڈ فرق ہوتی ہے, لوگوں کی آپس میں پوئٹری سے لگاؤ فرق ہوتا ہے, آرٹ سے لگاؤ فرق ہوتا ہے. تو اس کی ایکسپریشن میں جاتے رہے اس کی ڈیٹیلز ہیں پوری. اب ایگزیکٹلی میچ ہو کپل یہ بہت لیس لائکلی ہے. یعنی کہ میاں بیوی کا ایگزیکٹلی میچ اور پرسنالٹی ٹائپ ایک ہو یہ بہت لیس لائکلی ہے. کیوں؟ پہلی چیز کہ اس یہ پتا کرانا ہے کہ وہ کس پرسنالٹی ٹائپ کا ہے 100% بہت ڈیفیکلٹ ہے, کیونکہ انسان کا بھی نالج اس میں انکمپلیٹ ہے. لیکن جتنا بھی نالج ہے اس میں بھی کوشش کی جائے بہت ڈیفیکلٹ ہے. اور اگر لیٹس سپوز اس کو امپلیمنٹ کرنے کی کوشش کرے کوئی انسان, تو وہ آئیڈیل کی تلاش میں ہوگا شاید جو دنیا میں ایگزٹ ہی نہیں کرتا, جو ایگزیکٹلی اس کی پرسنالٹی ٹائپ کا ہو, ساری چیزیں میچ کر جائیں کہ اس کو پسند بھی ہو, اس کی برابری کا بھی ہو, دینداری بھی ہو, ساری چیزیں ہوں, اور اس کو اس ایج کے اندر وہ اویلیبل بھی ہو. کیونکہ ساری عمر تو نہیں ویٹ کرنا, آبویسلی یہ خاص مقصد کے لیے نکاح ہے تو اس کے لیے ایک ٹائم لمٹ ہوتی ہے. انسان جس طرح ذکر ہو گیا ہے سون ایز پاسبل کرے, تو کتنا اس کے لیے ویٹ کیا جا سکتا ہے ایک آئیڈیل کپل کے لیے؟ تو آبویسلی لمیٹیشن ہوتی ہیں. تو اب شادی ہونے کے بعد پتا چلتا ہے کہ اگلے کی پرسنالٹی ٹائپ فرق ہے. گو کہ اس لیک آف نالج کی وجہ سے اس کو ریئلائز نہ کریں, وہ سمجھے کہ ہم کمفرٹیبل نہیں فیل کر رہے, لیکن وہ کچھ بھی نہیں ہوتا. پرسنالٹی ٹائپ کا ڈفرنس ہوتا ہے, ایک کو شاعری سے لگا ہوتا ہے, ایک کو نہیں ہوتا. ایک کو خاص قسم کا فوڈ پسند ہوتا ہے, ایک کو خاص قسم کا فوڈ پسند ہوتا ہے. تو یہاں یہ بھی ذکر کر دوں اس کے تحت, اسی لیے ادب ہے مہمان نوازی کا بھی اور ان جنرل کمپنی میں کسی کے رہنے کا بھی, کہ فوڈ سامنے پریزنٹ تو کر دینا چاہیے لیکن کسی کو انفورس نہیں کرنا چاہیے کہ آپ یہ کھائیں. کیونکہ پرسنالٹی ٹائپس ہوتی ہیں, ہو سکتا ہے اس کو نہ پسند ہو, بے شک جتنا مزید لذیذ ہو, اور کوئی آبجیکشن بھی کر سکتا آپ کو یہ کیسے یہ چیز پسند نہیں ہے, یہ تو بہت مزے کی ہے. نہیں سمجھے کہ ہر ایک کی فرق ہوتی ہے پسند اور ناپسند, اس لیے دوسرے کو فورس نہیں کرنا چاہیے, اس کی پلیٹ میں خود نہیں ڈالنا چاہیے. جو بڑے ہوتے ہیں وہ اگر کوئی چھوٹا ایسا کرے اس کو وہیں سمجھاتے ہیں کہ اگر کوئی لیٹ سپوز وہ تو چھوٹا تو بڑے ادب میں کرے گا, بڑے کی پلیٹ میں ڈال رہے ہو, لیکن بڑے جو سمجھدار ہوتے ہیں وہ سمجھا دیتے ہیں تمہیں کیا پتا میں نے کھانا ہے کہ نہیں, اور تمہیں کیا پتا میں نے کتنا کھانا ہے اگر کھانا ہے. تو اس کو صرف سامنے رکھ دو, ہاں کہہ دینا چاہیے کہ آپ یہ لے لیں, لیکن اگر اسٹل وہ نہیں لے رہا تو اس کا مطلب اس کو کوئی ریزن ہوگی. ہو سکتا ہے اس کو کوئی بیماری ہو, الرجی ہو, کچھ اور ہو, وہ ڈائبٹک ہو, نہیں بتانا چاہتا سب کے سامنے میں ڈائبٹک ہوں, یا میرے اندر کوئی اور ایشو, میں ہائپر ٹینسو ہوں فلاں وغیرہ وغیرہ. تو اس لیے کبھی کسی کو انفورس نہ کرے. تو یہ کیوں ہوتا ہے؟ کیونکہ ہر ایک کی لائکنیس اور ڈس لائکنیس فرق ہو سکتی ہے اور ہوتی ہے کئی بار, تو یہ پرسنالٹی ڈفرنس ہوتا ہے. تو ان جنرل بھی جب بھی کوئی گروپ کے ساتھ کام کر رہا ہو, آفس میں کولیگز ہوتے ہیں, ویسے گھر میں مختلف بہن بھائی رہ رہے ہوتے ہیں, تو کبھی ان چیزوں کو آبجیکٹ نہ کیا کرے جی, اس کو یہ پسند ہے, اس کو یہ پسند ہے, اس کو فلاں چیز نہ پسند ہے, اس کو فلاں چیز نہ پسند ہے. سمجھ جائے کہ یہ فرق ہے, میں فرق ہوں. یہ بھائی بہن آپس میں فرق ہوتے ہیں, حالانکہ وہ ایک پیرنٹس کی اولاد ہوتے ہیں. ایک انٹروورٹ ہے, ایک ایکسٹروورٹ ہے, ایک زیادہ بولنے کو پسند کرتا ہے, کم بولنے کو پسند کرتا ہے. اب میاں بیوی بھی ایسے ہو سکتے ہیں, ایک زیادہ بولنے کو پسند کرے, ایک کم بولنے کو پسند کرے. تو یہاں پرسنالٹی کا ڈفرنس ہے, ادر وائز کوئی ایشو نہیں ہے. مطلب کہ لیک آف نالج نہیں ہے, کوئی پرسنالٹی پرابلم نہیں ہے, کوئی اسپرچل پرابلم نہیں ہے, اسٹل پرسنالٹی ڈفرینس ہے. تو اب اس کو ماڈیفائی کرنا ایک لمٹ تک تو ہو سکتا ہے, انسان نہ بولنا والا کوشش کرے کہ نہیں کچھ بولوں, لیکن اس کی بھی ایک رینج ہوگی, ایک لمٹ ہوگی. اور نہ زیادہ بولنے والے کو کم بولیں تو اس کی بھی ایک لمٹ ہوگی, وہ جتنا بھی کم کر لے تو شاید کم بولنے والے سے زیادہ ہی بول رہا ہوں. تو یہ چیز بھی شادی کے بعد سمجھ لینی چاہیے کہ ان چیزوں کو ایشوز نہیں بنانا چاہیے گھر میں آپس میں رہنے میں. پرسنالٹی ڈفرنس کو, پسند ناپسند کو, جینڈر ڈفرنسز کو, یہ کوئی ایشوز نہیں ہے. تو ان کو بھی ایک لمٹ تک ماڈیفائی کیا جا سکتا ہے. اگلی چیز جو ہے جو عموماً ماڈیفائی نہیں کی جا سکتی, کہ فار اینی ریزن انسان ایک دوسرے کو ناپسند کرتے ہیں. یہ ہوتا ہے کئی بار, انسان کتنے لوگوں سے ملتا ہے دنیا کے اندر, لیکن اس کے دوست چند ہی ہوتے ہیں جس سے وہ کمفرٹیبل فیل کرتا ہے, ہارمنی فیل کرتا ہے, لنک فیل کرتا ہے, اس کے ساتھ رہنا اسے پسند آتا ہے. تو اب جتنی بھی احتیاط کی جائے, تحقیق کی جائے, تو ہو سکتا ہے میاں بیوی میں ایشو, وہ جب شادی ہو تو وہ فیل کریں کہ ہم کمفرٹیبل نہیں ہیں ایک دوسرے کے ساتھ. تو اب یہ کوئی سمجھ جائے کہ یہ بس اللہ کی طرف سے ایک فیصلہ ہو گیا ہے. یہ جو ڈس لائکنیس دل کے اندر ہے, یہ کسی وجہ سے نہیں ہے, یہ وہ ساری انفارمیشن ہونے کے باوجود, دینی انفارمیشن, اسپرچل پرابلم نہ ہونے کے باوجود, پرسنالٹی پرابلم نہ ہونے کے باوجود, وہ ایک کئی بار ڈس لائکنیس آ جاتی ہے. تو اب اس کو کیسے, مطلب کہ وہ ایگزسٹ کرتی ہے, اس کا کوئی ڈینائل نہیں ہے, یہ ہوتا ہے, کئی بار ہو سکتا ہے. اور تو اس کو, یعنی آبویسلی یہ جتنے فیکٹرز ہیں, جینڈر ڈفرینس, پرسنالٹی ڈفرینس یا ڈس لائکنیس, کسی بھی وجہ سے تو اس کی وجہ سے یہ نہ کبھی سوچیں کہ رشتے کو ختم کر دیں. ہاں اگر بہت زیادہ یہ فرق جو ہیں ڈفرینسز فرٹ کرنا شروع کر دیں اور بالکل بیسک نیڈز کو پورا کرنے میں ہنڈرنس بن جائے تب اللہ تعالیٰ نے آپشن دی ہے, وہ میں آگے ذکر کرتا ہوں. لیکن اگر اس طرح سے رشتوں کو ختم کیا جائے تو پھر رشتوں کا پدمنا مشکل ہو جائے گا, کیونکہ اصل میں یہ رشتہ کس لیے بنایا گیا تھا؟ ایک اپنی عفت کی حفاظت کے لیے نمبر ون, نمبر ٹو اولاد کی دنیا میں آنے کا باعث بنتا ہے. پھر جب باعث نہیں بنتا بلکہ ان کی پرورش بھی جو سارا ذکر ہو کہ پیرنٹس کی کیا ذمہ داری ہے, کیا رول ہے, وہ بھی سارا انہی میاں بیوی نے پلے کرنا ہے. تو اگر اس طرح رشتے ٹوٹتے رہیں گے تو پھر وہ جو نئی جو دنیا میں آ رہے ہیں لوگ, جو اولاد آ رہی ہے, بچے آ رہے ہیں, ان کو کیوں نہیں ماں باپ کا پیار مل رہا؟ ان کی پرورش میں کیوں کمی رہ رہی ہے؟ ان کو کیوں گروم کرنے کا موقع نہیں مل رہا؟ تو اللہ تعالیٰ اس لیے یہ ریکمنڈیشن دی کہ اس رشتے کو نبھاؤ ایز مچ ایز پاسبل, بالکل لاسٹ اسٹیپ پہ جا کے سوچو کہ رشتے کو ختم کیا جائے. ورنہ ان ڈفرینسز کی وجہ سے جو جینڈر ڈفرینسز, پرسنالٹی ڈفرینس, جو ڈس لائکنس دل میں ہے کسی وجہ سے, تو اس کی وجہ سے حالانکہ وہ اگلا شخص پوری کوشش کر رہا ہے پھونک دینے کی. پہلے تین کو میں نے ذکر کیا کہ وہ تو ماڈیفائی ہو سکتے ہیں, تو وہ تو کرنے چاہیے. اگر وہاں سے کمی ہے تو وہاں اس کی تربیت کی جا سکتی ہے کہ اپنی پرسنالٹی کو امپروو کرو, کچھ علم حاصل کرو, حقوق پرائز کو جانو. یہاں ڈسکشن ہو رہی ہے کہ کوئی اسپرچل پرابلم ہے تو اس کو ہینڈل کرو, اس کے طریقے ہیں. اگر وہ سب کچھ کر رہا ہے اور اسٹل ہے تو اس کے ساتھ نبھانے کی کوشش کرے, آگے چلانے کی کوشش کرے, رشتے کو ختم نہ کرے. تو جنرلی کیا ہو رہا ہے معاشرے کے اندر کہ پہلے تین کے اندر کمی ہے, تو کتنا کمپلیکیٹ ہو گیا مسئلہ. نیچلے جو تین ایشوز ہیں جو کہ نان ماڈیفائبل جو میں نے کی, ریزن فار انکمپیٹیبلٹی کہ جینڈر کا ڈفرنس, پرسنالٹی کا ڈفرنس, ڈس لائکنس, وہ تو موجود ہے معاشرے کے اندر, وہ تو ہر دور میں ہوتی تھی ہیں, تو وہ بھی ہیں. پلس آن ٹاپ آف دیٹ علم نہیں ہے دین کا, حقوق و فرائض کا نہیں پتا, پرسنالٹیز کے ایشوز کھڑے ہو رہے ہیں خاص طور پہ, آج کل زیادہ رپورٹ ہونا شروع ہو گئے. اس کی دینا شاید یہ ہے کہ پیرنٹس کو توجہ نہیں دے رہے اپنے بچوں کی گرومنگ میں, یا اسکول وہ رول پلے نہیں کر رہے جہاں وہ تعلیم حاصل کر رہے. وہ اینی ریزن بچوں کے اندر گرومنگ نہیں ہے, وہ ذمہ داری کا احساس نہیں ہے. یعنی ینگسٹرز کی بات کر رہا ہوں کہ جو اس سسٹم میں بندھن میں آ رہے ہیں, کیسے چلانا ہے اس کی گرومنگ نہیں ہے. پھر اسپرچل پرابلم سے بھی نظر نہیں ہے, وہ بڑھتی جا رہی ہیں. تکبر کی وجہ سے رشتہ ہرٹ ہو رہا ہے, چاہت کو کنٹرول نہ کرنے کی وجہ سے ہرٹ ہو رہا ہے. تو یہ سارے کی کمپلیکیشن سے یہ رشتوں کو نبھانا دن بہ دن مشکل ہوتا جا رہا ہے. تو اس کا طریقہ کیا ہینڈل کرنے کا, کہ پہلے تین کو کی نالج اور انفارمیشن بڑھائے جو یہاں کی جا رہی ہے. اب ہر شخص اس کو آگے ملٹیپلائی کرے, اس کو تبلیغ کہتے ہیں. لاسٹ سیٹنگ میں ذکر کیا تھا کہ تین تے ہوں گے تو معاشرہ سدھرے گا, سنورے گا. وہ ہے کہ تعلیم, ایجوکیشن جو یہاں ہو رہی ہے, پھر تزکیہ اور تبلیغ. تو اگر کوئی ملٹیپلائی نہیں کرے گا, اپنے تک رکھے گا کہ مجھے پتا چل گیا, اپنے اندر نظر ہوگی, میں اس کو مینج کر لوں, اور آگے کسی کو بتائے گا نہیں, اپنی وائف کو نہیں کئی بار بتاتا, اپنے بچوں کو کئی بار نہیں بتاتا, اپنے بہن بھائیوں کو نہیں بتاتا, اتنے قریبی ریلیشن شپ کے ذکر کر رہا ہوں, تو باہر کے لوگوں کا تصور بھی کئی بار ذہن میں نہیں آتا, تو پھر یہ چیز امپروو نہیں ہوتی. یہ ملٹیپلائی ہونی چاہیے, کمپاؤنڈ افیکٹ آنا چاہیے کہ ایک دو کو بتا رہے ہیں, دو چار کو بتا رہے ہیں, چار آٹھ کو بتا رہے ہیں, آٹھ سولہ کو, بتیس کو, 64 کو, ایسے ملٹیپلائی ہونا چاہیے چیزیں انفارمیشن کے حوالے سے. تو یہ ایشوز بنتے ہیں یوزلی. تین ماڈیفائبل کا اندر ذکر کیا, تین نان ماڈیفائبل کے اندر ذکر کیا کہ ان چیزوں کی نالج سے انسان اس رشتے کو بہتر کر سکتا اور انجوائے کر سکتا ہے. انجوائے کا ورڈ میں یوز کر رہا ہوں, یہ اللہ تعالیٰ رشتہ انجوائے کرنے کے لیے بنایا. دیکھیں میاں بیوی ہیں, اپوزٹ جینڈر ہے, اٹریکشن ہے, جو میں ذکر کر چکا ہوں پہلے بات ہے, لیکن اس کے باوجود آپس میں ان ایشوز کی وجہ سے جو کئی بار ماڈیفائبل نہیں ہوتی, یعنی کہ پرسنالٹی ڈفرینسز, جینڈر ڈفرینسز, یا کوئی ڈس لائکنس کسی وجہ سے جو کہ مینیجبل کئی بار ہوتی ہے, اس وجہ سے اپنے رشتے کو خراب کر رہے ہوتے ہیں کہ نہیں یہ تو پسند ہی نہیں, حالانکہ یہ رشتہ ہے, اس کو نبھانا ہے, اور نبھا بھی رہے ہوتے ہیں. تو پھر سوچیں کہ اب اس کو کیوں نہ بہترین جو اٹریکشن ہے اس کو تو صحیح طور پہ انجوائے کریں. تو یہ کافی سوجھ بوجھ, عقل مندی اور وائز ڈیسیژنز ہوتے ہیں یا کرنے چاہیے کہ میں زندگی کیوں اپنی میں کمپلیکیٹ کر رہا ہوں, کیونکہ زندگی اس میں اللہ تعالیٰ کچھ اور چاہ رہے ہیں, کام لینا ہے انسانوں سے. ہر ایک نے رول پلے کرنا معاشرے کے اندر, وہ تو کئی بار ان مرض سے ہرٹ ہو جاتا ہے کہ انسان انہی چیزوں میں الجھا رہتا ہے، میاں بیوی کے ریلیشن شپ جب صحیح طور پہ نہیں رہا ہوتے یا نہیں اس کو بہتر طور پہ انجوائے کر پا رہا ہوتا تو الٹیمیٹلی کیا ہوتا ہے، وہ باہر کا رول کو پلے ہی نہیں کرتا معاشرے کے اندر. اب دیکھیں ابھی خود انسان اپنے اندر جھانک کے، ہر انسان اپنا انالیسس کرے اس کے اندر کیا جوش ہے، میں کوئی یہ نہیں کہہ سوچ، کیا جوش ہے کہ معاشرے کے لیے یہ کر جائے، کیا اس کے اندر زیل ہے، انرجی ہے کہ مرنے سے پہلے معاشرے کو یہ دے جاؤں، اگر کچھ نہیں ہے نا تو فکر مند ہو جائے، کچھ تو ہو کہ میں معاشرے کے لیے کچھ کر جاؤں. اپنے گھر کی بات نہیں ہوتی، سارے دن اپنے گھر کا ہی سوچتا رہتا ہے، اپنے بارے میں یا گھر کے بارے میں. عموماً یہی ایک سیلف سینٹرڈ لائف گزر رہی ہوتی ہے ایک مسلمان کی ہے، جو کہ پوری دنیا کے لیے پیدا کیا گیا، دنیا کے مسئلے حل کرنے وہ اپنے مسئلوں سے نہیں نکل رہا ہوتا. تو یہ زیل اور انرجی اپنی پیدا کرنی چاہیے کہ اپنے مسئلے ہیں انہیں بھی مینج کرنا ہے، لیکن میں نے معاشرے کے لیے کچھ کر کے جانا ہے، وقت بہت کم ہے. اگر میں انہی مسئلوں میں الجھا رہوں گا کہ بیوی نے یہ کہہ دیا اور شوہر نے کہہ دیا، ساس نے یہ کہہ دیا اور بھائی نے یہ کہہ دیا اور اس نے یہ کہہ دیا، یا میرے باس نے یہ کہہ دیا، تو اس نے آگے کیا کرنا ہے؟ اپنے ذہن کو فارغ کریں ان مسئلے سے اور ان کو بس ڈیل کریں ڈے ٹو ڈے، اور بڑی سوچ سوچیں دنیا کے بارے میں، لوگوں کے بارے میں، معاشرے کے بارے میں، وہ صدقہ جاریہ بنا کے جائے اپنے لیے. اب اگر ان کی وجہ سے کوئی انکمپیٹیبلٹی، اب اسے مینج کیسے کرنا ہے؟ تو مین کے پاس، مرد کے پاس کیا آپشنز ہیں اور عورت کے پاس کیا آپشنز ہیں؟ تو مرد کے پاس کیا آپشنز ہوتی ہیں؟ تو اس میں مرد کے پاس یہ آپشن موجود ہے کہ پہلے تو یہ کہ انالیسس کرے کہ ایشو جنریٹ کیوں ہو رہا ہے. تو انالیسس میں وہی تین ہوں گے، یعنی چھ ہوں گے، تین یا ماڈیفائبل ہوں گے، نان ماڈیفائبل ہے. اگر پرسنالٹی ڈفرنس ہے، جینڈر ڈفرنس ہے، ڈس لائکنس ہے، تو آبویسلی یہ اس کو ختم کرنا بڑا مشکل ہے، تو پھر اس میں یعنی کوشش کریں نبھانے کی. لیکن اگر ایشوز جنریٹ ہو رہے ہیں لیک آف نالج کی وجہ سے، اسپرچل ایشوز کی وجہ سے، یا پرسنالٹی پرابلمس کی وجہ سے، اس کو ڈیل کرنے کی کوشش کرے. یعنی اگر وہ عورت کی طرف سے ہیں تو ان کو اس کا ایجوکیشن دلوائے، اس کا اسپرچل کو گائیڈنس دلوائے، اور جو بھی ایشوز ہیں ان کو ڈیل کروائے. لیکن کئی بار یہ ساری ایفرٹ کرنے کے باوجود نہ پرابلم حل نہیں ہو رہی ہوتی، اور عورت کی وجہ سے طرف سے زیادتی ہو رہی ہوتی ہے. ابھی میں صرف ون سائڈ بات کر رہا ہوں تاکہ یہ کلیئر ہو جائے کہ عورت کی وجہ سے زیادتی ہو رہی ہوتی ہے. عورت کی وجہ سے زیادتیاں کیا ہوتی ہیں؟ عموماً یہی کہ ساتھ نہیں رہنا، علیحدہ رہنا شروع کر دیتی ہے، یعنی پیرنٹس کے گھر چلی جاتی ہے فار سم ریزن، تو بجائے کہ مینج کرے ایشوز کو وہ ان کی طرف چلی جاتی ہے بغیر اجازت کے، یا کہ تمہارے ساتھ اس گھر میں نہیں رہنا، یا اوور ڈیمانڈ بہت بڑھا دیتی ہے اپنی، وغیرہ وغیرہ کچھ بھی ہو سکتی ہیں. تو کوئی زیادتی ہو رہی ہے اس کی طرف سے، تو اس کے بارے میں جو ہے قرآن پاک نے کیا گائیڈنس دی، وہ یہ دی اللہ تعالیٰ نے سورۃ النساء میں یہ ذکر ہے کہ ترجمہ ذکر کر رہا ہوں، اور جن عورتوں کی بدخوئی کا تم کو ڈر ہو تو ان کو سمجھاؤ اور سونے میں جدا کر دو اور مارو، پھر اگر تمہارا کہا مانے تو ان پر الزام کی راہ تلاش مت کرو، بے شک اللہ سب سے اوپر بڑا ہے، اور اگر تم ڈرو کہ وہ دونوں آپس میں ضد رکھتے ہیں تو بھیجو ایک منصف مرد والوں کی طرف سے اور ایک منصف عورت والوں کی طرف سے، اگر یہ دونوں چاہیں گے کہ صلح کرا دیں تو اللہ موافقت کر دے گا، ان دونوں میں بے شک اللہ سب کچھ جاننے والا خبردار ہے. تو اللہ تعالیٰ نے کیا ذکر کیا کہ مرد کو یہ کہا جا رہا ہے کہ اگر تمہیں عورت کی طرف سے نشوز کا ڈر ہے، نشوز سے مراد یہی ہوتی ہے کہ نافرمانی، کہ وہ اوبے نہیں کر رہی اور بیسک رائٹس نہیں دے رہی، جو میں ذکر کیا کہ بیسک رائٹ ہوتا ہے اس کا ساتھ رہنا. اگر عورت کہہ رہی کہ نہیں میں ساتھ ہی نہیں رہنا، وہ پیرنٹس کے گھر چلی گئی ہے بغیر اجازت کے، یا وہ ساتھ ہی نہیں رہ رہی، اور ابھی میں یہ ذکر کر رہا ہوں آئیڈیل کے شوہر کی طرف سے زیادتی نہیں ہو رہی، اگر اس کی طرف سے ہو رہی وہ آگے میں ذکر کروں گا، لیکن یہ ذکر ہو رہا ہے کہ شوہر کی طرف سے کوئی زیادتی نہیں ہو رہی، عورت اس طرح کا ایٹیٹیوڈ شو کر رہی ہے. تو پھر اللہ تعالیٰ نے جو آپشنز دی مرد کو وہ یہ دی کہ اسے سمجھاؤ، وہی جو میں پہلے ذکر کیا، اسے ایجوکیٹ کرو، اس کو سمجھاؤ، اس کو اسپرچولی اس کو امپروو کرنے کی کوشش کرو، جو بھی ایشوز ہیں ان کو ڈیل کرنے کی کوشش کرو، بہتر کرنے کی کوشش کرو، نہیں وہ امپروومنٹ آئی. تو پھر اگلا یہ کہ اس کو میسج دو کہ میں اس چیز کو ڈس لائک کر رہا ہوں، ناراض ہوں. اور وہ کیسے کر سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اس سے بستر علیحدہ کر دو، کہ ساتھ نہ سو اس کے. تو جب علیحدہ ہوگی تو اسے میسج جائے گا کہ شوہر واقعی ناراض ہو، واقعی میں بڑی کوئی سیریس غلطی کر رہی ہوں، اگر وہ سمجھدار ہو. کئی بار یہ بھی آپشن کارگر نہیں ہوتی تو اللہ تعالیٰ نے پھر ایک اور آپشن دی، اور وہ یہ دی کہ ان کو مارو، وضربوہن. اب یہ وہ چیز ہے کہ جس کی وجہ سے اسلام کی پہ انگلیاں اٹھانے والے نعوذ باللہ بہت انگلیاں اٹھاتے ہیں کہ یہ اللہ تعالیٰ نے یہ آپشن جو دی یہ کیوں دی. حالانکہ یہ بھی اس کی ٹیچنگز کو پوری ڈیٹیل میں نہ سمجھنے کی وجہ سے. تو پہلی چیز یہ کہ جو یہ اللہ تعالیٰ نے ایک آپشن دیا, یہ آپشن ہے, یہ کوئی مینڈیٹری نہیں کرا دے دی کہ ان آپشن سے گزر کے تم نے پھر اگلے سٹیپ پہ جانا ہے. پہلی چیز ذکر کی ایجوکیٹ کرو اور اسے میسج دو کہ اس کے بستر علیحدہ کر دو. تو کئی بار یہی کافی ہوتا ہے کہ وہ سمجھدار ہے, اور اگر وہ سمجھدار نہیں, اسے نہیں سمجھ میں آ رہی بات, تو وہ تھرڈ آپشن پہ یعنی کہ اس کو مارنے کے تھرو اگر سمجھایا جائے گا تو کئی بار وہ بھی کارگر نہیں ہوگی. تو دیکھنا یہ ہوتا ہے کہ آپشن کارگر ہو, اس کا فائدہ ہو, فروٹفل ہو, تب اس آپشن کو لینا ہوتا ہے. اور اس دور کے اندر کئی بار جو ماننے والی آپشن ہے وہ کارگر بالکل ہی نہیں ہوتی عموماً, کیونکہ اس کا نیگیٹو افیکٹ آتا ہے, اس کا برا افیکٹ آ جاتا ہے, رشتہ جھنڈنگ میں اور ٹوٹ جاتا ہے. تو پھر وہ آپشن چوز نہیں کرنی چاہیے. اسی لیے علماء مشائخ یوزلی یہ آپشن کا نہیں ریکمینڈ کرتے کسی بھی جو ان سے مشورہ کرنے آتا ہے. پہلی تو آپشن کا تو مشورہ دیتے ہیں, سمجھاؤ نہیں ہے تو اسے میسج دے دو, اگر یہاں نہیں تو عموماً وہ پھر اگلی آپشن پہ جاتے ہیں. یہ آپشن کبھی یوزلی نہیں دیتے عموماً, ان جنرل جنرل اسپیکنگ بات کروں کہ اس کو مارنے کی آپشن نہیں دیتی. اور اس کی ریزن اور بھی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو ایکسپلین کیا, اور وہ یہ کیا کہ یہ جو مارنے کا آپشن ہے نا, اس کی بھی لمیٹیشن ہے, جیسے ہر چیز کی ایک لمیٹیشن ہوتی ہے. جیسے ڈائیورس جو آگے میں ذکر کرتا ہوں, اس کی بھی لمیٹیشن اور طریقہ کار ہے. یہ نہیں کہ جیسے مرضی ڈائیورس دے دے, اور جو مرضی کر دے ڈائیورس کے ساتھ علیحدہ کرنے کے لیے, ایک طریقہ کار بتایا گیا, لمیٹیشن کے ساتھ بتایا گیا, وہ آگے میں ذکر کروں گا. تو اسی طرح یہ جو آپشن دی گئی اس کی بھی لمیٹیشن ہے. لمیٹیشن کیا ہے کہ زور سے نہیں مارنا, زور سے مارنے میں کسی تکلیف ہو, کہ وہ تکلیف دینا مقصود ہی نہیں ہے. وہ ایک ہیومن بینگ ہے, وہ آپ کی لائف پارٹنر, تو تکلیف دینا مقصود نہیں ہے. جب زبان سے تکلیف دینا جائز نہیں ہے تو ہاتھ سے تکلیف دینا کیسے جائز ہے؟ تو تکلیف دینا مقصود نہیں ہے. دوسرا یہ کہ اس ضائع تکلیف دینے کے لیے نہیں ہوگا تو کوئی نشان نہیں پڑے گا, کوئی اس سے تکلیف نہیں ہوگی, مطلب یہ ہے کہ اسے پیغام دینا ہے. تو اب اس کو جو طریقہ بتایا گیا وہ یہ کہ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا گیا کہ پھر کیسے وہ یہ میسج دیا جائے. تو پھر انہوں نے کہا کہ اس کا یہ طریقہ یہ کہ ایک مسواک لو, اس سے اسے مارو. مطلب یہ کہ اس کو جو مارا, نہ اسے تکلیف ہوئی, نہ اس کو کوئی سے ہرٹ ہوا, نہ اسے کوئی نشان پڑا, اس سے آگے بات بڑھنا تو بہت دور کی بات ہے. تو میسج اس کو پہنچ گیا. اور اسی طرح حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ سے پوچھا گیا, بہت بڑے یہ عالم تھے, تابعی تھے غالباً, تو انہوں نے بھی کہا کہ اس سے ایسی مراد ہے کہ جو اپنا اثر نہ چھوڑے, یعنی کہ کچھ سے کوئی نہ تکلیف ہو نہ کوئی نشان پڑے, ایسی مراد ہے. اور اگلی بات یہ کہ چہرے پہ ماننا تو ویسے ہی شریعت میں منع ہے, کہ جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد کا یہ مفہوم ہے کہ جب تم میں سے کوئی اپنے بھائی سے لڑے تو چہرے سے اجتناب کرے, کیونکہ اللہ نے آدم کو اس کی صورت میں بنایا. صحیح مسلم کی روایت ہے. تو چہرے پہ ماننا تو ہر مسلمان کو یا ہر انسان کو منع ہے. ایون علماء نے لکھا جانور کو چہرے پہ نہ مارے اگر کسی وجہ سے مارنا پڑے. تو چہرے پہ تو بالکل ہی نہیں مارنا چاہیے, نہ بچوں کو نہ بڑوں کو. اگر کسی وجہ سے کوئی بھی مارنے کی ضرورت کہیں پیش آ بھی جائے تو اس کی بھی اللہ تعالیٰ نے پوری لمیٹیشن اور طریقہ کار بتایا کہ کتنا مار سکتے ہو, کہاں مار سکتے ہو, کیسے مار سکتے ہو. لیکن اس سے اگلی بات کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی یہ ٹیچنگ دی. صحیح بخاری کی روایت ہے کہ تم میں سے کوئی شخص اپنی بیوی کو نہ پیٹے کہ پھر دن ختم ہونے پہ اس سے قربت کرنے بیٹھ جائے. کہ یہ بھی یاد دلائی کہ کیسا انسان ہو کہ پہلے اپنی بیوی کو کسی وجہ سے مارے اور پھر اس سے فائدہ بھی لے. پھر اسی طرح ایک اور روایت میں آتا ہے صحیح مسلم کی روایت کہ تم لوگ عورتوں کے بارے میں اللہ سے ڈرو, کیونکہ تم لوگوں نے ان کو اللہ تعالیٰ کی ایمان میں لیا ہے, تم نے اللہ تعالیٰ کے کلمے سے نکاح کیا ہے اور ان کو اپنے اپنے حلال کر لیا ہے. تمہارا ان پر حق یہ ہے کہ وہ تمہارے بستر پر کسی ایسے شخص کو نہ آنے دیں جس کا آنا تمہیں ناگوار ہو. اگر وہ ایسا کریں تو تم ان کو اس پر ایسی سزا دو جس سے چوٹ نہ لگے, اور ان کا تم پر یہ حق ہے کہ تم اپنی حیثیت کے مطابق ان کو خوراک و لباس فراہم کرو. تو یہاں پہ بھی اس حدیث میں آئیڈینٹیفائی کیا, دیکھیں کتنی بڑی غلطی پہ یہ کہا جا رہا ہے کہ یہ آپشن موجود ہے کہ وہ جو ایک بانڈ ہے میاں بیوی کا اس کو وائلیٹ کریں, فیتھفلنس کو وائلیٹ کریں, تو تب یہ آپشنز دی جا رہی ہیں. لیکن وہ ذکر ہو گیا کتنی اس میں لمیٹیشنز ہیں. اور اس سے اگلی چیز یہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد کا مفہوم ہے کہ یہ بری بات ہے کہ تم میں سے ایک شخص اپنی بیوی کو اس طرح مارتا ہے جیسے آقا اپنے غلام کو مارتا ہے اور دوسری طرح اس سے اپنا ازدواجی فائدہ بھی لینا چاہتا ہے. تو مفہوم بیان کروں, مشکات شریف میں روایت ہے تو منع کیا جا رہا ہے کہ ایسے یعنی سختی سے نہ انہیں مارو, کیونکہ یہ بات اپنی ذہن میں رہے کہ پوری بات تب سمجھ میں آتی ہے جب پورا پرسپیکٹو سامنے ہو, پورا معاشرہ سامنے ہو. یہ اس دور کی باتیں ہو رہی ہیں جب معاشرے کے اندر جو کفر کا معاشرہ تھا, شرک کا معاشرہ تھا, عورت کو ذلیل کیا جاتا تھا, زندہ دربور کیا جاتا تھا, مارا پیٹا جاتا تھا, تب یہ باتیں کی جا رہی ہیں. اور اس سے بھی آگے جی دیکھیں, پہلی چیز اگر کسی نے مارنا ہو اگر تو کتنی لمیٹیشن ہے. دوسری چیز کہ ریکمینڈیشن کیا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی, کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے شاستروں کو مفہوم میں خوب اچھی طرح سن لو کہ جو لوگ مارتے ہیں اپنی بیویوں کو وہ تم میں سے اچھے لوگ نہیں ہیں اور اچھے مومن مسلمان کا کام نہیں ہے. تو اس کو ڈس لائک کیا گیا کہ اس آپشن کو کوئی اور بھی کرے. تو یہاں بھی جو مارنے کا ذکر ہے کہ زور سے مارنے کی بات نہیں ہو رہی, اس آپشن کو یوز کرنے کی بات ہو رہی ہے کہ مسواک سے مار رہا ہے, میسج دے رہا ہے, تو کہا کہ اس کو بھی ڈس لائک کیا گیا کہ کوئی اچھی چیز نہیں ہے. اسی لیے کسی نبی سے یہ نہیں ملتا کہ انہوں نے اپنی بیوی کو مارا ہو. اسی طرح پھر مشکات شریف کی یہ بھی روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد کا مفہوم ہے کہ عورتوں کو نہ مارو. تو یا اس ریکمینڈیشن سے واضح ہو گیا کہ یہ بالکل ایک لاسٹ آپشن ہوتی ہے جس کو ریکمینڈ, اب جیسے ذکر کیا کہ علماء مشائخ آج بھی نہیں کرتے عموماً کہ اس آپشن کو یوز کیا جائے, لیکن اللہ تعالیٰ نے آپشن دی ہے لمیٹیشن کے ساتھ. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آپشن کیوں دی, تو وہ یہ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ اتنی لمیٹیشن کے ساتھ یہ آپشن جب کوئی یوز کرے گا تو آبویسلی اس کو کہنے میں ورڈ تو وہی مارنے کا یوز کریں, حالانکہ وہ مارنا ہے ہی نہیں, وہ تو ایک میسج پہنچانا ہے. یعنی چونکہ اس لغت کے اندر کوئی ورڈ ہی نہیں ہے اس کے لیے کہ میسج کو جو ٹچ کر کے پہنچایا جا رہا ہے اس کو کیا کہا جائے, تو اس کو مارنا کہہ دیا گیا. حالانکہ وہ ایکچوئل وہ مارنا جس جو ذہن میں آتا ہے کہ جس میں چوٹ لگتی ہے, تکلیف ہوتی ہے, وہ یہ مراد ہی نہیں. تو اس لیے غلط فہمی پیدا ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مارنے کی وہ آپشن نہیں دی جو معاشرے میں جس طرح مارا جاتا ہے عموماً, جو مارنے کا ورڈ یا تضرب و ہننا کا ورڈ یوز ہوتا ہے, ضرب کا ورڈ یوز ہوتا ہے, وہ والا ضرب مراد نہیں ہے. تو پریکٹیکلی وہ مارنا ہے ہی نہیں اگر اس کو غور کیا جائے. دوسری چیز یہ اس معاشرے میں کہا جا رہا ہے جہاں مار پیٹ عام تھی, تو وہاں پہ اس کو کہا جا رہا ہے کہ وہ ایکچوئل مارنا تو منع ہے, بالکل منع ہے, وہ گناہ ہے. یہ ہے کہ میسج اگر پہنچانا ہو, کسی کو فائدہ نظر آتا ہو, تو وہ ڈائیورس کو اوائڈ کرنے کے لیے اس کو یوز کر سکتا ہے. یہ اہم بات ہے, لیکن یہ ڈائیورس کو اوائڈ کرنے کے لیے رشتہ ٹوٹے اس لیے یہ آپشن رکھی گئی ہے. لیکن اگر اس یہ رشتہ ٹوٹنے کا باعث بن جائے تو یہ آپشن قتل نہیں, مطلب کہ یہ تو رشتہ جوڑنے کے لیے, نہ کہ یہ کہ اس کی وجہ سے غلط میسج آئے اور بیوی کہے کہ مجھے مارا ہے, تو وہ تو پھر ٹوٹے گا رشتہ, جڑے گا تھوڑی. تو یہ جوڑنے کے لیے ایک آپشن ہے نہ کہ توڑنے کے لیے. تو اگر ٹوٹنے کا ہو تو پھر یہ آپشن ایکچولی آپشن ہے ہی نہیں پریکٹیکلی. تو یہ ساری بات کو سمجھنا ہوتا ہے. پھر اگلی چیز یہ کہ دین جب پرمیشن دیتا ہے نا بہت ساری, تو وہ قیامت تک کے لوگوں کو سامنے رکھ کے دیتا ہے اور سارے کلچرز کو سامنے رکھ کے دیتا ہے. تو یہ اس کلچر کی بات ہو رہی, اس دور کی بات ہو رہی تھی جو میں ذکر کر دیا, جو جب عورتوں میں بہت ظلم ہوتا تھا, تو بلکہ اس کو منع کیا کہ نہیں یہ ظلم نہیں کرنا, اگر کوئی میسج دینا تو اس لمیٹیشن کے اندر دینا ہے جو کہ ایکچولی مارنا ہے ہی نہیں لغت میں جو ہم مارنا یوز کرتے ہیں. اور قیامت تک کے لیے آپشنز تو کئی بار رکھی جاتی ہیں کہ کئی ہو سکتا ہے کسی کے لیے یوزفل ہو جائے. فار ایگزامپل سمجھانے کے لیے بات کر رہا ہوں, جیسے اللہ تعالیٰ نے آپشن رکھی کہ کوئی شخص دوسری تیسری چوتھی شادی کر سکتا ہے, لیکن یہ تو نہیں کہ وہ ہر مرد کے لیے ضروری ہے یا اس کے لیے اس کو آپٹ کرنا ضروری ہے. تو وہ خاص حالات میں ایسی ہو سکتا ہے حالت پیدا ہو جائے کہ اس آپشن کو کوئی یوز کرنا چاہے تو کر سکے. تو حالات کئی بار پیدا ہو جاتے ہیں جس میں حکمت کے تحت اس آپشن کو یوز کیا جاتا ہے, لیکن کیا وہ آپشن نمبر ون ہے یا وہ مینڈیٹری ہے یا وہ لازمی ہے, یہ تو ان ساروں میں چیک لسٹ نو ہے. تو یہ ساری بات کو سمجھ کے اس بات کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ یہ ایکچولی وہ ماننا نہیں, غلط فہمی ہوتی ہے جب ایکچوئل ماننے سے انسان اس کو میچ اور کر دیتا ہے کہ شاید وہ ماننے کی بات ہو رہی ہے. تو یہ تین چیزیں کرے. پھر اللہ تعالی نے کہا کہ پہلی چیز کہ سمجھائے, دوسری چیز کہ اس کو علیحدہ کر دے, تیسری چیز کہ اس کو میسج دے اگر دینا چاہے اور فائدہ ہو, جو کہ میں کہہ رہا ہوں کہ آج کل یوزلی اس آپشن کو نہیں علماء مشائخ ریکمینڈ کرتے. اگر یہ ساری چیزیں نہیں کارگر ہو رہی، نہیں کوئی پرسنالٹی میں چینج آ رہا، اس کی طرف سے زیادتیاں چلتی آ رہی ہیں عورت کی طرف سے، تو پھر یہ ہونا چاہیے کہ ڈائیورس سے پہلے اسٹل ایک اور کوشش کی جائے کہ کسی سمجھدار شخص کو بٹھائے درمیان میں، اور وہ آپس میں اس چیز کو مولڈ کرنے کی کوشش کریں، ایک دوسرے کو قریب لانے کی کوشش کریں. تو وہ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ بیوی کی طرف سے بھی کوئی ہو اور شوہر کی طرف سے بھی کوئی ہو، وہ ایک شخص دونوں کی طرف سے بھی ہو سکتا ہے، وہ درمیان میں میڈیٹ کرا دے. لیکن امپورٹنٹ بات ہے کہ سمجھدار ہو، حکم ان کا اللہ تعالیٰ، حکمت والا ہو. ایسا نہ ہو کہ وہ ایموشنل کوئی بندہ ہو، نہ اس کو دین کا علم ہو، وہ فیملی کی ادھر سے آ جائے، ادھر سے وہ لڑائی کو اور بڑھا دے. تو ایسا بھی نہ ہو. اس میں اس لیے کوئی عالم ہو، وہ شیخ ہو جو کہ دین کا بھی علم رکھتا ہو، اس کا ایموشنلی بھی اسٹرانگ ہو، اس کو درمیان میں میڈیٹر کے طور پہ بٹھا سکتے ہیں کہ تاکہ اس مسئلے کو حل کرے، سمجھے اور حل کرے، اور شریعت میں کیا آپشن ہے ان کو صحیح طور پہ یوز کرے، اور دنیا کے حوالے سے بھی نالجبل ہو کہ کیسے آج کل کی پرسنالٹیز ہیں، کیا ایشوز ہیں، کن وجہ سے فرکشنز پیدا ہو رہی ہیں، ان سب کو مینج کرنا جانتا ہو. تو یہ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ یہ ساری آپشنز کو یوز کرو، یہ ریکمینڈیڈ ہے. آبویسلی کوئی پہلے اسٹیپ پہ فائنل ڈیسیزن لے لے تو ایک اور بات ہے، لیکن آئیڈیل طریقہ یہ ہے کہ یہ اس طرح سے چیزوں کو مینج کرنا چاہیے. لیکن اسٹل مینج نہ ہو کسی وجہ سے، تو پھر الٹیمیٹلی شوہر کے پاس پھر رائٹ ہوتا ہے کہ وہ ڈائیورس دے. پھر ڈائیورس کا بھی پورا طریقہ ہے، پورا ایک پروٹوکول ہے جو اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا ہے، تو وہ بھی پتا ہونا چاہیے شوہر کو، خاص طور پہ لڑکے کو پتا ہونا چاہیے، کیونکہ کئی بار نہ پتا ہونے کی وجہ سے ڈائیورس دے دیتا ہے، اسے پتا ہی نہیں ہوتا میں ڈائیورس دے دی. ایسا بھی ہوتا ہے، آگے میں ذکر کرتا ہوں تفصیل، تو پھر اندازہ ہوگا. اور پھر بعد پچھتاوا ہوتا ہے، اور پچھتاوے کی وجہ سے اور غلطیاں کرتے ہیں، پھر ڈائیورس ہو گئی، رشتہ ٹوٹ گیا، وہ کہتے ہیں نہیں کسی کو نہ بتاؤ، اس کو چلاؤ، تو یہ اور گناہ در گناہ ہو رہے ہوتے ہیں. تو اس لیے چیزوں کو سیکھنا چاہیے، اس گائیڈنس کے تحت زندگی گزارنی چاہیے. تو انشاءاللہ وہ ڈائیورس کیسے دیتے ہیں کہ، اور پھر لڑکی کی طرف سے کیا آپشنز ہوتی ہیں اگر رفٹ پیدا ہوں، انکمپیٹیبلٹی ہو، تو انشاءاللہ نیکسٹ میٹنگ میں ذکر کریں گے. تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ دین کو صحیح طور پہ سمجھ کے اور پھر صحیح طور پہ زندگی میں امپلیمنٹ کرنے کی توفیق نصیب فرما دے اور آگے پھیلانے والا بنا دے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. دعا کر لیں. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. لا الہ الا انت سبحانك انی کنت من الظالمین. یا اللہ پاک، آپ ہی دونوں جہان کے مالک ہیں، خالق ہیں، تمام تعریفیں، تمام بڑائیاں، تمام عظمتیں، تمام خوبیاں، تمام اچھائیاں، تمام پاکیاں آپ کے لیے ہیں. یا اللہ پاک، آپ کے عاجز مسکین بندے اور بندیاں آپ کے در پہ حاضر ہیں. یا اللہ پاک، یا آپ کے اتنے خوبصورت دین کو نہ سمجھنے کی وجہ سے اپنی زندگیاں خراب کر کے آپ کے پاس حاضر ہیں. یا اللہ پاک، ہم نے اپنی یا اللہ جوانیاں بھی خراب کیں. یا اللہ پاک، نے اپنی عمر کو ضائع بھی کیا. یا اللہ پاک، اپنے رشتوں کو بھی خراب کر دیا. یا اللہ پاک، نے اپنے آپ کو ایموشنلی بھی خراب کر دیا. یا اللہ پاک، اپنے اعمال نامے کو بھی خراب کر دیا. یا اللہ پاک، آپ ایک ایک لمحے اور ایک ایک چیز سے واقف ہیں. یا اللہ پاک، آج آپ کے در پہ آئے ہیں. یا اللہ پاک، چیز خراب کر کے آپ کے پاس لے آئے ہیں، آپ اپنی رحمت سے اس کو سنوار دیجئے. یا اللہ پاک، ہمارے ماضی کا اعمال نامہ آپ کے ہاتھ میں، آپ کے یا اللہ علم میں ہے. یا اللہ پاک، اپنی رحمت سے ہمارے گناہوں کو معاف کر دیجئے. اپنی رحمت سے ہمارے گناہوں کو، غلطیوں کو نیکیوں میں تبدیل کر دیجئے. اور یا اللہ، آج ہمیں توفیق دے دیجئے کہ اس خوبصورت دین کو سیکھیں، اور یا اللہ پاک، اس کے مطابق اپنی زندگیوں کو ڈھال دیں. اور یا اللہ پاک، اور آنے والی زندگی ہماری گزری زندگی سے بہتر کر دیجئے. یا اللہ پاک، ماضی کی غلطیوں کو یا اللہ مستقبل میں نہ ہونے سے بچا لیجئے. یا اللہ پاک، اپنی کرم سے یا اللہ ہمارے حق میں خیر کے فیصلے فرما دیجئے. یا اللہ پاک، جو غلطیوں کو تائیں ہوئی معاف کر دیجئے. یا اللہ پاک، زندگی کی ہر مشکل پریشانی کو دور کر دیجئے. یا اللہ پاک، وہ مالی مشکلات ہوں یا جانی مشکلات ہوں، یا اللہ پاک، یا اولاد کی پریشانیاں ہوں، یا اللہ جس قسم کی پریشانیاں ہیں اپنی رحمت سے دور کر دیجئے. یا اللہ پاک، اپنی رحمت سے ہمیں، ہماری جب موت ہے تو یا اللہ پاک، اپنی رحمت سے ایمان والی، کلمہ والی، عافیت والی موت نصیب فرمائیے گا. اور یا اللہ پاک، جو قبر ہوں تو اپنی رحمت سے ہمیں ڈھانک دیجئے گا. یا اللہ پاک، حشر کا معاملہ ہو تو بلا عذاب بلا حساب جنت و فردوس نصیب فرما دیجئے گا. یا اللہ پاک، ہمارے والدین، مشائخ، اساتذہ کی صحت و عمر برکت پیدا فرما دیجئے. جو فوت ہو گئے ان کی مغفرت فرما دیجئے. جو بیمار ہیں انہیں شفائے کاملہ نصیب فرما دیجئے. یا اللہ پاک، جتنے بھی عزیز و قارب ہیں یا اللہ، جن کے حقوق ہم پر آتے ہیں، سب کے یا اللہ، سب کے حق میں ہماری دعائیں قبول فرما دیجئے. یا اللہ پاک، یا اللہ پاک پوری مسلم امہ پہ رحم والی نظر ڈال دیجئے، خصوصا ملک پاکستان پہ رحم والی نظر ڈال دیجئے، یا اللہ جہاں جہاں بھی یا اللہ ظلم ہو رہا ہے اپنی رحمت سے ظالموں کا ہاتھ روک لیجئے، مظلوموں کی مدد کر دیجئے، یا اللہ پاک پوری انسانیت پہ رحم والا معاملہ فرما دیجئے، یا اللہ جو خیریں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مانگی وہ خیریں نصیب فرما، جن شروع سے پناہ مانگی ان شروع سے پناہ نصیب فرما، ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم، صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ وصحابہ اجمعین وبرحمتک یا ارحم الراحمین۔